وہاں کیا بات اعلی حضرت کی،
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اعلی حضرت لے کر حاضر بارگاہ ہیں۔ آپ اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ بلا شبہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام علم تھے، امام عشق تھے اور امام ادب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کے ہر ہر موڑ پر، ہر ہر جگہ پر ادب کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے ادب دان بھی آپ کے در سے ادب سیکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہی ادب سے نہ بھری تھی، بلکہ آپ جتنے اسلاف کرام کو دیکھیں گے آپ کو ان میں ایک وصف نمایاں نظر آئے گا، اور وہ وصف ہے ادب کرنے کا۔ ایسا آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے، ہر بزرگ کی زندگی میں بے ادبی کہیں نہیں ملے گی آپ کو، ان کے اندر ایسی ادب کی صفات نظر آئیں گی کہ آپ خود کہیں گے، دل خود کہے گا کہ واقعی انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مقام عطا فرمایا ہے، یہ جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس میں ادب کا بھی بڑا دخل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کا ادب ہو، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ذات آپ دیکھیں گے کہ ادب سے بھرپور ہے، خلفائے راشدین کیسے ادب والے تھے، ان کے واقعات مشہور ہیں، بڑے بڑے گناہگار آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں کو کہ بعض اوقات ایسا ادب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی تبدیل فرما دی اور انہیں اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے شرابی تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام پاک کا ادب کرنے کی وجہ سے اس گناہ سے بھی چھٹکارا عطا فرمایا اور اپنی رحمت سے بڑے پائے کا ولی بنا دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کو ادب کی وجہ سے مقام ولایت حاصل ہو گیا، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ کا ادب کیا اور ایک سرد رات میں پانی کا گلاس لے کر ماں کے سرحانے کھڑے رہے کہ کہیں ماں کو طلب نہ ہو اور مجھے نہ پائے انہیں تکلیف ہو۔ چنانچہ رات بھر کی تکلیف کے بعد جب والدہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ ساری رات اس طرح کھڑے رہے، ماں نے دعا دی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ماں کا احترام و ادب کرنے کے صدقے میں آپ کو اپنا ولی بنا لیا، بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا، سلطان العارفین کا لقب آپ کو مل گیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے بزرگان دین کی زندگی ادب سے بھرپور ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ادب ہو، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہو، قرآن پاک کا ادب ہو، شریعت پاک کا ادب ہو، اسلام کا ادب ہو، مسجد کا ادب ہو، منہ مبارک کا ادب ہو، آل رسول کا ادب ہو، صحابہ اکرام کا ادب ہو، اولیاء اکرام کا ادب ہو، اہل بیت پاک کا ادب ہو، علماء اکرام کا ادب ہو، مفتیان اکرام کا ادب ہو، قرآن و حدیث کا ادب ہو، آپ دیکھ لیجئے تمام بزرگان دین اس جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جو اللہ والے نہیں ہوتے، جو اللہ والوں سے دور رہتے ہیں، آپ کو ان میں یہ صفات نظر نہیں آئیں گی، اس کی ضد نظر آئے گی، یعنی بے ادبی نظر آئے گی۔ آج ہم انشاءاللہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عظیم صفت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ صفت ہے ادب کی صفت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے ادب دان تھے، ادب کو جانتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسن ادب کیسا تھا؟ ہمارا موضوع ہے آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسن ادب۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ آج بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، بہت ہی زبردست گفتگو کرنے والے۔ مدنی چینل پر جب آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں کی دلجوئی ہوتی ہے، مدنی مذاکروں کی جان ہے، اور امیر اہل سنت آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ تو ہم مدنی مذاکروں میں دیکھا کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی اچھی گفتگو بھی فرماتے ہیں، کئی سلسلے آپ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ شریف کو سمجھنے اور اسے بیان کرنے پر بھی بہت عبور انہیں حاصل ہے، اور الحمدللہ ذاتی طور پر میں تقریباً 17-18 سال سے قبلہ حضرت مفتی صاحب کو جانتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ انہیں شفیق پایا، مہربان پایا، زندگی کے معاملات میں کئی کٹھن مراحل سے انہوں نے ان کا گزر ہوا، لیکن انہیں الحمدللہ استقامت والا پایا گیا. دنیا نے دیکھا ماشاءاللہ کہ بڑے بڑے مسائل سے یہ نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ہمارے دلوں کی جان ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مفتی محمد حسان اتاری دامت برکات العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آج اس زبردست موضوع پر انشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے ہم مدنی پھول لیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے بہت ہی سینئر مبلغ ہیں. مدنی چینل پر کئی سلسلوں میں ان کے ساتھ رہنے کا شرف بھی ملا. ہمارے بہت ہی اہم دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے مفتش بھی ہیں بلکہ مفتشین کے بھی نگران ہیں. اور بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ. جگہ جگہ رہنمائی ان کی حاصل رہتی ہے. کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کچھ جملے نکل جاتے ہیں, تو پھر ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے لگام تفتیش کے مراحل سے. جب یہ سلسلے گزرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے. ہمارے عمران مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے. آپ کی بھیجی گئی امیجز اسکیچز وغیرہ بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی سلسلے کے آخر میں ہم دعوت اسلامی کے ایک شعبے کو بھی ڈسکس کریں گے. اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت فرمائیں. اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھیں گے, اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں کسی عاشق رسول عالم دین سے, دارالافتاء اہل سنت وغیرہ سے جا کر پوچھ لیں گے, علماء اکرام کی زیارت کریں گے. انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنیں گے, رحمتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے تلاوت قرآن پاک سے سلسلے کو آگے بڑھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت پیاری تلاوت فرمائی آپ نے سورہ رحمان کی. کلام اعلی حضرت شامل کیا جاتا ہے سلسلے میں، آئیے کلام اعلی حضرت سنتے ہیں. جی حضور،
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. نار دوزخ کو چمن بہارے
میں بار بار عارض آیا ہے، یہاں عارض سے مراد رخ مصطفیٰ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ، پاکیزہ چہرہ، جگمگاتا چہرہ، چمکدار چہرہ، میرے آقا کے چہرے کی کیا بات ہے کہ میرے آقا کا چہرہ اگر نکل آئے تو رات دن ہو جائے اور نار کو چمن بنا دے، کیا بات ہے میرے آقا،
نار دو
کی
امام اہل سنت کا کلام ہے، کلاموں کا امام ہے، اور کیا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب لکھنے پر آتے ہیں جود و کرم پر تو دریا بہا دیتے ہیں، جب لکھنے پر آتے ہیں پیارے آقا کے گیسوؤں پر تو چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، پورا کلام کمال کا کلام لکھتے ہیں۔ جب لکھنے پر آتے ہیں پیارے آقا کی ایڑیاں مبارک پر تو کمال کر دیتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب لکھتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ عارض پاک چہرہ مبارک پر یہ کلام تھا، اور کیا کلام تھا سبحان اللہ۔ لے کر ایک جان چلا بہرے نثار عارض، مقتے میں تو لاجواب کر دیا۔ اس شعر کے بارے میں کیا کہیں؟
یعنی اس کا جو حاصل کلام ہے وہ یہی کہ وہ جو آپ نے دوسرے شعر میں آسان جو آپ کا اس سے بنسبت کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ یہاں پر بھی یہی مقصود ہے کہ کم بے مائیگی ہے، کم مائیگی ہے کہ صرف ایک ہی جان میرے پاس ہے اور میں اسے آپ کے رخسار عارض، یعنی رخسار جو ہے چہرے کا حصہ رخسار، اس پر نثار کرنے کے لیے صرف ایک جان لے کے چلا ہوں جو میرے پاس ہے۔ کاش
کیسی غربت ہے،
ساری جانیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تصورات ہیں امام اہل سنت کے، تو جو جس کے خیالات میں ہوتا ہے ہمیشہ اس کے تصور میں ہی رہتا ہے۔ امام اہل سنت کا تو زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ ذکر سارے ہی پھیکے ہیں جب تک کہ
جب تک نہ مذکور
ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ جب تک امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کر لیتے تھے اس وقت تک آپ کو مزہ ہی نہ آتا تھا۔ تو تصورات امام اہل سنت کے اس طرح کے رہا کرتے تھے، اس لیے اس انداز میں امام اہل سنت عشق و محبت کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔
اب جو کلام ہم نے سنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا
بھی مشکل ہے اس کو، یعنی لیکن بہرحال جو سمجھ میں آئے تو وہ بندے کو ہلا کے رکھ دینے والا ہے کہ ایک ایک بات پر جو ہے وہ، یعنی اس کے ایک ایک شعر پر بلا مبالغہ جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ بکثرت اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایک شعر بلکہ آلات کے تو تمام ہی کلام الحمدللہ یہ سب ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے، بزرگوں کی جو بتائی ہوئی فضیلتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ یعنی کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ آپ نے قرآن و سنت سے ہی نعت خوانی سیکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا سیکھی ہے، تو ہر شعر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بڑے بہترین انداز میں بیان کرتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بجا فرمایا ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا فرمانے والا ہے.
اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ.
یہ عاجزی نہیں ہے بلکہ حقیقت.
حقیقت
واہ. خود ایک اور جگہ پر عرض کرتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت محفوظ.
بالکل
اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے وہ بالکل راہ شریعت اور راہ سنت کے مطابق ہے.
جی.
اور اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ نہ آئے تو بھی امیر علیہ سنت کا فرمان یاد آتا ہے، جزاک اللہ، کہ جھوم جھوم کے پڑھتے رہو سنتے رہو، کہ جو لکھا ہے حق لکھا ہے.
جی.
سچ لکھا ہے.
بالکل
ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے. انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کی کالز بھی لیں گے، آج قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم بہت ساری باتیں انشاءاللہ ان سے کریں گے. جی ادب کے بارے میں، سب سے پہلے ادب کیا چیز ہے، ادب کا تعلق ہے جو سراؤنڈنگز ہے، کچھ اس بارے میں بیان.
اصل میں دیکھیں ادب ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اور عربی کے اعتبار سے اگر ادب دیکھیں اور اردو میں بھی دیکھیں تو ایک جیسے علم و ادب ہمارا لکھا ہوا تھا، تو جب اس طرح علم کے ساتھ ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں جو کلام کی انداز گفتگو کیسے کی جاتی ہے، الفاظ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، جملے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنا، ایک اچھے اسلوب کے اندر گفتگو کرنا، یہ عام طور پہ ہمارے یہاں اردو اور عربی میں بھی اسی طرح یہ ادب کہلاتا ہے. لیکن ادب جیسے اسی طرح احادیث طیبہ میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتاب الادب سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے امام بخاری کی اپنی کتاب ہے الادب المفرد کے نام سے. تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے طریقے کار ہیں، زندگی میں کس انداز میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز اختیار کرنا ہے، سلام کرنے کا طریقہ، مصافحہ کرنے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، مصافحے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں یہ ادب سے تعلق رکھتی ہیں عربی ادب کے اعتبار سے. یہ باقی ہمارا جو یہاں پہ مقصود ہے ادب سے، یہاں پر حسن ادب جو امام اہل سنت کا بیان کرنا، یہاں ادب ادب و احترام والا ادب، یعنی جو ادب ہم کہتے ہیں کہ یہ احترام کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، تکریم کر رہا ہے، یہ ادب اس معنی میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. جیسے ہمارے علماء کی کتابیں بھی ہیں امام اہل سنت کی، خاص اس موضوع پر، تصور ادب پر، کہ امام اہل سنت کا ادب کا تصور کیسا تھا، کس طرح آپ نے جو تعظیم والی شخصیات ہیں یا چیزیں ہیں ان کا کیسا ادب و احترام کیا، اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ادب سے مقصد ہے وہ ہے کسی کا احترام کرنا، کسی کی تعظیم و تکریم کرنا.
ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب کی یقیناً بہت ساری جہتیں، زاویے، اور خود عملی طور پر بھی اس کو سکھایا ہوگا. سب سے پہلے اگر بات کریں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا ادب، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟
بالکل امام اہل سنت کے اس حوالے سے، کیونکہ سب سے بڑھ کر جو ذات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، ادب کا ایک جو سبب بنتا ہے وہ محبت بنتی ہے، کہ جو جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کا ادب و احترام کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید واضح الفاظ میں ارشاد فرما چکا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جیسا احترام ملحوظ رکھتے تھے، ادب ملحوظ رکھتے تھے، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. سب سے بڑی بات تو آپ جو کنز الایمان پر، امید ہے کہ آپ نے سلسلہ کیا ہوگا امام اہل سنت کی تفسیر کے حوالے سے، کہ کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے، تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت سارے پہلو اس میں مد نظر رکھنا ہوتے ہیں، عربی زبان کی مہارت اپنی جگہ، اردو زبان کی مہارت اپنی جگہ، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑھ کر طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی معظم ہستی کے بارے میں کوئی بات ذکر کرنی ہے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کرنی ہے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی کا ادب، کسی کا احترام نہیں ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے کو آپ دیکھتے چلے جائیں قرآن پاک میں اور دوسرے تراجم سے جو ہمارے علماء نے مقابلہ کیا اس کو دیکھتے جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے مقامات کی دوسروں کی توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پہ بھی اس بات کا لحاظ کیا، جیسے مثال کے طور پر کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ بے شک منافقین، یخادعون اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دیتے ہیں، تو لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے گا تو بنے گا کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ بظاہر جو لغت عربی ہے، عربی لغت کو دیکھا جائے گا ڈکشنری کو آپ اٹھائیں گے اور اردو میں جب اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس اعتبار سے بالکل درست نظر آئے گا، لیکن یہاں پہ ترجمہ جب کیا جا رہا ہے تو کیا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دھوکہ جو منافقین کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟
کس کو دے رہے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں ہے. امام علیہ السنت نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں.
اللہ اللہ،
دے نہیں سکتے، دینا چاہتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بڑے بڑوں کے پاؤں بہک گئے، وہ لڑک گئے، ان کے لغزشیں ہوئیں ان سے کہ وہ مکر ہوا مکر اللہ. اب مکر کا لفظی معنی دیکھیں تو فریب دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، چال بازی کرنا، یہ الفاظ استعمال اس کا لفظی معنی بنتا ہے. اب مکرو، کفار نے مکر کیا، کفار نے فریب کیا. اب یہی لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو اب دیکھیں گے کہ عربی کے اندر یہ کس کس اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا ایک معنی جو ہے وہ خفیہ تدبیر بنتا ہے، یعنی ایسا کام کرنا کہ جو خفیہ طور پہ کیا جائے، تو ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے. اب دوسروں نے ترجمہ کیا تو وہ مکر کے معنی اللہ کے لیے بھی وہی کر گئے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ چال بازی کرتا ہے یا فریب کرتا ہے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ترجمہ کیا تو یہ کیا کہ کفار تو مکر کرتے ہیں لیکن جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ ان سے خفیہ تدبیر کرتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہمارے عقیدے کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا دیا. اس طرح کی گفتگو یہ کی جاتی ہے اور امام علیہ سنت کی طرف بھی اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، بالخصوص علم غیب کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو جو بیان کیا امام اہل سنت نے، تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا دیا. حالانکہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی ایسی عبارتیں ہیں کہ دوسرا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی گفتگو یہ کی جا سکے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں علم غیب کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا. بہت ساری آپ کی کتابیں الدولت المکیہ، انباء الحی وغیرہ کے نام سے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کلی عطا فرمایا، بہت علم عطا فرمایا، کل علم عطا فرمایا کہ ابتدائی کائنات سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا، آپ کو دکھا دیا گیا وہ سب کچھ. اسی طرح قیامت کے بعد کے بہت سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. اب بعضوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ملا دیا، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا پہلے ہی سے جواب دے دیا. جو اب اعتراض کیا جاتا ہے اس کا پہلے سے جواب دے دیا کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے علم کی مثال یہ ایسے ہے جیسے کہ کروڑا کروڑ سمندر ہیں وہ، اور دوسری طرف پوری کی پوری مخلوق کا علم ہے وہ گویا ایسے جیسے ایک قطرہ. یعنی سارا علم ان کا ایک طرف رکھا جائے تو وہ ایک قطرہ بنے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ان کے مقابلے میں کروڑا کروڑ سمندر کے برابر ہوگا، کہ اتنی زیادہ ان کے درمیان فرق ہے، اتنا زیادہ ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کو جب ہم مناسبت دیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ، تو وہاں کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی، وہاں کوئی مقابلہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک قطرہ ہو اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کروڑا کروڑ سمندر کے برابر ہو. اس لیے وجہ یہ ہے کہ کروڑا کروڑ سمندر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو گنتے چلے جائیں، اس کی حد پہ چلے جائیں،
ان کی کوئی نہ کوئی نسبت تو
بن جائے گی. یعنی بھلے آپ اربوں سال میں وہاں تک پہنچیں گے صحیح، تو اس کی ایک انتہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے کہ اس کی انتہا ہے. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میرے علم کی انتہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لہذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ کروڑوں کروڑ سمندر کی طرح ہو اور حضور علیہ السلام کا علم قطرے کی طرح ہو. یہ مقابلہ بھی بیان نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں بارگاہ رب العزت کا امام اہل سنت نے کیسا ادب کیسا احترام ملحوظ رکھا اور اس بات کو کتنے واضح انداز میں آپ نے بیان فرمایا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا. ذات تو ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو تعظیم جب کی جاتی ہے تو معبود سمجھ کی جاتی ہے, اور معبود سمجھ کی جب تعظیم کی جائے گی تو عبادت بنے گی, اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. نام کی تعظیم امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس سوالات بہت زیادہ آیا کرتے تھے. تو بعض سوالات تو جو خطوط میں آتے ہیں وہ باقاعدہ کاغذ کے اندر آتے ہیں, اس میں لکھ کے جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے. بعض اوقات کارڈ آتے تھے,
اچھا
کارڈ میں آپ کو جوابات دینا ہوتے تھے. اب یہ کارڈ بڑی اس میں بے احتیاطی کی جاتی تھی. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جب کارڈ آتے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لکھتا, اور مقدس کلمات نہیں لکھتا, آیات نہیں لکھتا.
اچھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ڈاک والے لے جاتے ہیں پہنچاتے ہیں وہ اس کو پہنچانے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. تو اب میں لکھ دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بے احتیاطی کی جائے, تو اس لیے بات لکھیں گے لیکن ایسے انداز میں لکھیں گے کہ اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے اندر نہیں ہوگا, تاکہ بے ادبی
یعنی
نہ ہو سکے.
جو پوچھا گیا اس کا جواب دے دیا, جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے حرام.
جیسے آپ کہا کہ وہ ذات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا,
اچھا اس طرح
اس طرح وہ ذات کہ جس نے ہمیں رزق دیا, وہ ذات کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا, اس طرح کی بات لکھ دی کہ جس سے حمد و صلات بھی ہو جائے باتیں بھی ہو جائیں, لیکن اگر یہ گرے تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین نہیں ہونی چاہیے, اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک ذوق تھا, ایک ادب کا انداز تھا.
ادب پاک, ادب نام پاک میں جو بسم اللہ کا ترجمہ کیا, اللہ تعالیٰ کے نام سے محبت کتنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نام رکھا.
بالکل, نام بھی, اور دوسرا اب اس پہ بعض بے ادب ہی کہوں گا میں, ان کے انداز بھی بے ادبی والے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے نام سے پہلے, اب بسم اللہ میں اسم پہلے آیا اور اللہ کا نام بعد میں آیا, تو اس میں بھی تو بعد میں آ رہا ہے, اعلیٰ حضرت نے کیسے کر دیا. تو یہ بیوقوفی ہے. عربی کا ایک انداز ہوتا ہے
جی.
جیسے رسول اللہ, تو اب اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے,
اللہ کے رسول,
کعبۃ اللہ, بیت اللہ, اللہ کا بیت,
اللہ کا بعد میں.
تو یہ ایک انداز ہے, چونکہ عربی میں لکھا ہی اس انداز کے اندر جاتا ہے رسول اللہ, تو اس لیے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں بعد میں آئے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا یہ ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ, آپ مدنی مذاکرے میں جلوے لٹاتے ہیں. پہلے تو بتائیں مدنی مذاکرے کے تجربات آپ کے کیسے ہوتے ہیں, اتنی استقامت کے ساتھ آپ کا آنا, اور ظاہر ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سکھانے کا موقع بھی ملتا ہے امت کو.
دیکھیں مدنی مذاکرے میں تو بنیادی اعتبار سے تو اسی لیے آتا ہوں تاکہ امیر اہل سنت کی صحبت نصیب ہو سکے. ٹھیک ہے نا, یعنی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حضوری کے لیے, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس زوال نعمت سے محفوظ رکھے کہ اس نعمت زائل نہ ہو, کہ ہزاروں لوگ ترستے ہیں, لاکھوں لوگ ترستے ہیں, یہ ان کی نگاہ عنایت ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں, ہم حاضر ہو جاتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کرے اس پر استقامت ملتی رہے. تو میری تو بنیادی اعتبار سے یہ نیت ہوتی ہے. دوسرا یعنی کیونکہ امیر السنت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہرحال محتاج نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے, لیکن چونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ سمجھانا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے آگے چلنا ہے, کیسے جو ہے وہ معاملات کو چلانا ہے, تو اس لیے وہ سکھانے کے لیے بلا لیتے ہیں کہ بھائی بعد میں آنے والے کس طرح کا انداز یہ اختیار کریں. تو یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے, اور خاص طور پر ہمارا جو آج کا موضوع ہے تصور ادب امام اہل سنت کا, تو میں تو کئی مرتبہ اس بات کو نہ صرف بیان کر چکا ہوں بلکہ اپنے کئی سلسلوں کے اندر میں نے امیر اہل سنت کی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح امیر اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالخصوص آپ کیسے ادب و احترام کے ساتھ, یعنی نام تو بہت بڑی بات ہے, آپ وہ باتیں کہ جس کی طرف عام لوگوں کی توجہ بھی نہیں جاتی امیر اہل سنت وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی دیکھے گا تو بولے گا کہ بھائی دیوانگی ہے, لیکن وہ انداز ہوتا ہے, لیکن یہ کامیابی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیں ادب کے حوالے سے کہ ادب کی اہمیت, کہ ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں ادب و احترام پہ, لیکن چھوٹی سی مثال ایک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جادوگروں کا قصہ ہے جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، تو ان جادوگروں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا. اس کی وجہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی، ان حضرات نے یہ بیان کی کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی تھی کہ آپ پہلے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، آپ اپنا عصا وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں. انہوں نے پہلے پیشکش کی اور یہ ارادتاً نہیں تھی کہ ادب و احترام کر رہے ہوں، لیکن یہ ہو گیا. تو امام رازی، امام قرطبی وغیرہ یہ لکھتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے، اس جبلے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی.
سبحان اللہ.
تو ادب وہ چیز ہے کہ جو بندے کو کامیاب کر دیتا ہے. امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں یہ سکھائی ہیں. اب جیسے بیرون ملک سے جب آپ مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے تو ایک بات کرتے کرتے آپ نے یوں کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے یہ کیا. سیدھے ہاتھ اس لیے ہوتا تھا، اب ہم الٹا ہاتھ بولتے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے الٹے ہاتھ سے یوں کیا. تو اب اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، یمین و شمال کے الفاظ موجود ہیں جس کا ترجمہ ہی الٹا بنتا ہے. یمین کا معنی سیدھا، شمال کا معنی الٹا بنتا ہے. عام طور پہ یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک ذوق، بعض اوقات کیفیات ہوتی ہیں، طبیعت ہوتی ہے. اب امیر علیہ سنت نے بھی ہو سکتا ہے کئی مرتبہ استعمال کیا ہو، لیکن بولتے بولتے آپ رک گئے. آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو الٹا کیسے،
اللہ
الٹے تو میرے ہاتھ ہیں. تو آپ نے پھر کچھ دیر توقف کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے دوسرے ہاتھ سے،
اللہ اللہ،
دوسرے ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے. اب یہ ایک طریقے کار ہے، ایک یعنی کوئی اس کو ہم نے فرض و واجب کا درجہ دیں گے، لیکن چونکہ ادب ہے، ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو یہی چیز پسند آ جائے، ان کے رب کریم کو یہ بات پسند آ جائے اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ اور نواز دیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی بظاہر چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ
بہت بڑی بات
کو بڑھا دیتی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو یعنی ترجمان القرآن کا لقب ملا، جو قرآن کے ایک بہت بڑے مفسر کہلاتے ہیں، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ اس کو تاویل عطا فرمائے، یعنی قرآن کی تفسیر اس کو عطا فرمائے. کیوں یہ دعا کب ملی؟ اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے، انہوں نے باہر پانی کا برتن رکھ دیا کہ حضور علیہ السلام باہر آئیں گے، آپ کو پانی کی حاجت پڑے گی تو آپ اس سے وضو فرمائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آیا، ان کو گلے لگایا اور ان کو دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا امام بنا دیا ان کو، بڑے بڑے صحابہ. حالانکہ یہ عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، 13 سال کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. یہ ادب کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا، حالانکہ بظاہر ایک معمولی سا عمل ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا.
حضرت ربیعہ کا جو واقعہ ہے،
ربیعہ رائے، جی حضرت ربیعہ اللہ تعالیٰ عنہ،
سل ربیعہ جی، وہ بھی غالباً اسی طرح تھا کہ خدمت گزاری کرتے تھے، احترام و ادب کے ساتھ ٹھنڈی راتوں میں بھی حاضر رہتے تھے. تو پھر ایک دفعہ دریائے کرم نے جب ان کے لیے جوش مارا تو سل ربیعہ، جنت کی رفاقت مل گئی.
یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، مانگا تو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مانگی، ان کی رفاقت مانگی کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کے ساتھ مل جائے.
سبحان اللہ، مانگنے والا بھی تو پھر ایسا عاشق تھا نا. تو آپ نے جو امیر علیہ سنت کا ذکر کیا کہ جملوں کا چناؤ، ادب و احترام، اس میں اگر امیر علیہ سنت کی یہ ادا دیکھیں کہ آپ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو نام نامی، جو نام نامی پر پہنچنا تو الگ بات ہے، پہلے القابات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، اس کے بعد نام پاک تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے لیتے ہوں، بلکہ القابات ہی سے عرض گزاری فرماتے ہیں، تاجدار نبوت، مہر رسالت، شافع امت وغیرہ وغیرہ الفاظ. تو یہ امیر سنت کی ادا اور کہیں ہمیں یہ کم نظر آتی ہے.
یعنی علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ہے جو یعنی اصل میں توجہ کی بات ہے،
جی جی،
کہ جو اس طرف توجہ کرتا جائے گا وہ کرے گا. یعنی جی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت اہل ادب ہیں،
بے شک.
یعنی الحمدللہ یہ ادب کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. بے ادبی کا تصور ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہے، اور اسی میں سے ایک بڑی ہستی الحمدللہ اس زمانے کے اندر امیر اہل سنت کی ہے، کہ جن کے ذریعے سے ہمیں عملی طور پر ادب کے بہت سارے نظارے یہ سیکھنے کو ملتے ہیں.
اچھا، ایک مرتبہ مسواک کا ذکر ہو رہا تھا، وہ جو حدیث پاک شاید آپ ہی نے سنائی تھی کہ ایک مسواک جو تھی وہ خمدار تھی اور ایک مسواک جو تھی وہ سیدھی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک جو تھی وہ اپنے صحابی کو عطا فرمائی، تو وہ امیر علیہ سنت نے اس جملے کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ جو دوسری مسواک تھی وہ جھکی ہوئی تھی پیارے آقا کی طرف.
جی صلی اللہ علیہ وسلم، تصور وہی تخیل. یہ اصل میں جب بندہ سوچتا ہے نا, آپ جیسے مثال کے طور پہ امام علیہ سنت کو لیں آپ, یہ شعر ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا, لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب,
شہد نایاب
وجد میں آ کے,
وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب,
جاں بیتاب
اپنے لب چوم لیا,
لب چوم لیا کرتے ہیں. اب ایک تو تصور یہ دیکھیں کہ منہ میں شہد نایاب گھل جاتا ہے,
جی
عام شہد بھی نہیں نایاب,
شہد نایاب
وہ گھل جاتا
ہے, شہد
نایاب یعنی بالکل نہ ملنے والا, ایک طرح کا بالکل نایاب یعنی کم یاب, مل ہی نہیں پاتا, بہت مشکل سے ملے جو, تو انتہائی اعلیٰ قسم کا ہوگا,
اعلیٰ قسم کا
جی. تو ایک تو یہ تصور منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. خود فرماتے ہیں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان کے نام پاک سے تو دل کا وضو ہو جاتا ہے,
سبحان اللہ,
جب نام لیا جائے تو دل کا وضو ہو جاتا ہے. تو اب یہ تصور ایک تو کہ منہ میں شہد نایاب گھل جائے بہت بڑی بات ہے, یعنی ایسا تصور جمانا. پھر اس کے بعد بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کروڑوں عاشق گزرے ہیں, ہر ایک نے اپنا اپنا تصور اپنی اپنی محبت کے انداز پیش کیے, لیکن نام اقدس کا یہ تصور کہ جب ہم نام لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر والا ہونٹ میم میں نیچے والے سے مل جاتا ہے, اور محمد کے اندر دو دفعہ میم آتا ہے تو اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے دو دفعہ ملا, تو ہونٹ والے اوپر والے ہونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بیتاب ہو کے نیچے والے ہونٹ کو چوم لیا, اور نیچے والے نے اوپر والے کو چوم لیا. یہ کیسا تصور ہے, یہ اسی کے تصور میں آئے گا کہ جو ہر وقت ان خیالات کے اندر گم رہتا ہو. تو چونکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اسی تصور میں رہتے تھے تو اس لیے آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کے تصورات ہوتے بھی تھے.
ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ادب کا تعلق عرف سے ہے, اس کی کیا وضاحت؟
بالکل, یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہر زمانے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر جگہ انداز سے گفتگو سے ادب الگ الگ انداز میں کیا جاتا ہے. اب بیٹھنے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں, یہ ہمارے یہاں الگ ہوتے ہیں, اور عرب دنیا میں آپ چلے جائیں اور اس انداز میں بیٹھیں تو وہ ناپسند کریں گے.
اچھا,
اشارے بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے میری لسنت نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ ہم مثال کے طور پر کوئی چیز ہاں کہنی ہو تو ہم یوں کہتے ہیں, سر اوپر نیچے کرتے ہیں, اور نہ کہنا ہو تو سر دائیں بائیں کرتے ہیں. سری لنکا میں اس کا بالکل الٹ ہے.
اچھا,
ہاں کہنا ہو تو کہنے کرے گا اور نہ اوپر نیچے کرے گا. تو ہر علاقے کا, ہر زمانے کا اپنا ایک ادب و احترام کا انداز ہوتا ہے. بڑی مثالیں اس کی موجود ہیں. بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ جو الٹے قدم چل رہے ہیں, آپ کسی معظم ہستی کو پیچھ نہیں کر رہے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھ نہیں کی تھی؟ وہ اس طریقے سے چلتے تھے جیسے آپ چلتے ہیں. تو دیکھیں, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں بڑے بڑے اکابر کی. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں, اس پہ بہت مثالیں الحمدللہ میرے بیانات بھی اس پر موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کی ایک مسلمہ شخصیت ہیں. بخاری شریف انہوں نے لکھی, اور یہ کتاب کتاب اللہ کے بعد سب سے مشہور کتاب, یعنی اللہ کی کتاب کے بعد یہ اصح الکتاب کہلاتی ہے, کہ اس کی حدیثیں سب سے زیادہ یہ صحیح ہوتی ہیں.
جی,
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی اس کتاب کو اتنا عروج کیسے حاصل ہوا؟ ایک تو اس کی حدیثیں ہیں جس کی سندیں بڑی مضبوط ہیں, لیکن اور کتابوں کے اندر بھی سندیں بڑی مضبوط ذکر کی گئی ہیں. امام بخاری کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے اگر ادب کے اوپر ہم دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب تو ایک بہت بڑی بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر ہی نہیں سکتا.
بے شک, بے شک.
جیسے انہوں نے ادب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر, ان کے بعد ویسا ادب کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ جیسا انہوں نے کیا اس کے علاوہ کوئی اور ادب کا انداز اختیار کریں گے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن فرماتا ہے وتعزروہ وتوقیروہ, ان کی خوب تعظیم کرو, خوب تکریم کرو, کوئی قید نہیں ہے کہ کس انداز میں کرنا. ہاں, شریعت کی مخالفت ہوتی ہے جہاں منع کر دیا گیا شریعت کے اندر, جیسے سجدہ کرنا,
سجدہ
کرنے سے منع کر دیا گیا ہمیں کہ سجدہ نہیں کرنا, تو چاہے لاکھ دل چاہے سجدہ نہیں کر سکتے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں پیش نظر ہے ونو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان
ہے. ٹھیک,
منع کر دیا, اب نہیں کریں. جہاں منع نہیں کیا, جہاں روکا نہیں, جو شریعت سے ٹکراتا نہیں, وہ ادب بالکل کیا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صحابہ کرام علی مرضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے. کہیں نہیں ملے گا کہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے, کہیں نہیں ملے گا کہ لکھنے سے پہلے جو ہے وہ دو رکعت ادا کیا کرتے تھے, کہیں نہیں ملے گا کہ لکھنے سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 7275 حدیثیں ہیں.
اچھا.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال میں یہ بخاری شریف لکھی. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا, دو رکعت نماز ادا کی, استخارہ کیا, اس کے بعد آپ نے اس حدیث کو لکھا.
اچھا.
یہ ادب کا انداز نہ آپ کو تابعین میں ملے گا نہ طبع تابعین میں ملے گا. امام بخاری تو طبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے.
اچھا.
وہ طبع تابعین کے بھی بات کے ہیں, نہ آپ کو طبع تابعین میں ملے گا نہ تابعین میں ملے گا. انداز صرف انداز کی بات
کر رہا ہوں,
صحابہ میں بھی نہیں ملے گا. یہ والی مثال آپ کو نہیں مل پائے گی, اور مثالیں آپ کو بہت ساری ادب و احترام کی مل جائیں گی. تو یہ کہنا کہ وہی انداز اختیار کیا جائے گا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے, یہ بالکل غلط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے بہت سارے واقعات ایسے کتابوں کے اندر موجود ہیں, اور یہ بھی صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں جو امام بخاری کی بات میں نے عرض کی ہے. تو یہ زمانے کا اپنا اعتبار ہوتا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہر زمانے میں اپنے ہی لحاظ سے اور ہر علاقے کے اعتبار سے اپنے ہی لحاظ سے ادب و احترام یہ کیا جاتا ہے. تو عرف کا بڑا دخل ہوتا ہے. پہلے مسجدوں کے اندر چپل کے ساتھ لوگ چلے جایا کرتے تھے, لیکن ہمارے زمانے میں جانا درست نہیں ہے, اجازت نہیں ہے شرعاً اس کی کہ کوئی چپل کے ساتھ جائے, کیونکہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی جائے گا تو اس کو بے ادبی قرار دیا جاتا ہے, عرف کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. مجھے یاد آیا سندھ میں سائیں کہتے ہیں بڑے اس کو عزت کے لیے, آپ بھی حیدرآباد سے تعلق ہے, آپ جانتے ہوں گے سائیں. اور پنجاب میں غالباً سائیں مستانے کو, پاگل کو بھی کہتے ہیں.
تو ہمارے اردو میں بھی بہت مقام پہ
بہت بالکل
سائیں, معاف کرو
سائیں, بالکل
فقیر کو بھی بعض اوقات سائیں بول دیتے ہیں, لیکن وہاں پر بڑی تعظیم کا ہے, اسرائیل کی زبان کے اندر بڑی تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے سائیں کا لفظ.
تو ہر جگہ کا اپنا اپنا عرف ہوتا ہے, لہٰذا بہت پیاری پیاری مثالیں ہمیں ملی کہ صحابہ اکرام یقیناً ادب دان تھے, ادب کرتے تھے, لیکن وہی انداز ملے یہ ضروری نہیں ہے. جیسے بعض لوگ اس یقیناً جشن چراغاں, جشن ولادت منانا, یہ بھی ادب ہی کا ایک حصہ ہے. بعض لوگ اس میں بھی پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا, یہ انداز کہاں سے آیا, اس بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں وہی بات جو میں نے عرض کی نا, کہ اب پوچھا جائے امام بخاری سے کہ جناب یہ آپ نے کہاں سے انداز لیا, صحابہ نے تو نہیں کیا تھا, تابعین نے بھی نہیں کیا, طبع تابعین نے بھی نہیں کیا, آپ تو یہ بدعت لے کر آ گئے. نہیں تو وہ بدعت ہے, لیکن بدعت حسنہ ہے.
اچھا.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
اچھا.
کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, کہ پیر ہی کے دن روزے رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں, فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن میرے پر وحی یعنی پہلی وحی یہ نازل ہوئی, تو اس خوشی کے اندر جو ہے وہ میں روزہ رکھتا ہوں. تو جب ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ولادت کی خوشی منانا درست ہے, تو اب جو انداز بھی شریعت مطہرہ سے متصادم نہیں, ٹکراتا نہیں, اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. من سن سنت حسنۃ فی الاسلام فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا, کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو جو اس ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے تمام کو ثواب ملے گا. من غیر ان ینقص من اجورہم شیء, کہ بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے عمل میں سے ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی, جس نے ایجاد کیا اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا,
سب کا ثواب ملتا.
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ. تو اب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا اس کی اصل تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی, اور اگر نہ بھی ہوتی تو چونکہ یہ شریعت مطہرہ کے متصادم نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کان سے ٹکرانے والی نہیں ہے, سنت کے خلاف نہیں ہے, تو اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. انداز ہر زمانے کا اپنا اپنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور بہت سارے مطلوب شریعت کام جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں. تلاوت قرآن, قرآن کے فضائل, اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوتی ہے, نعت پاک ہوتی ہے, اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کی.
بالکل بالکل, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب بالفرض اگر خلاف شرع کوئی چیز ہوتی ہے
جی,
تو بھائی وہ خلاف شرع چیز کو دور کیا جائے گا. مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جاتی ہیں, مسجدوں میں شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں
جی.
تو اب یہ جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں داخلہ بند کر دیا جائے, مسجدوں کو بند کر دیا جائے کہ مسجد کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں. نہیں, بلکہ جو برائی ہے اس کو ختم کیا جائے گا, اچھی چیز ہے اس کو باقی رکھا جائے گا.
جی ماشاءاللہ, مفتی صاحب کے ساتھ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسن ادب اس موضوع پر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی موضوعات پر مدنی پھول مل رہے ہیں. کچھ کالز ہمیں بھی سنا دیجیے.
ماشاء اللہ, فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بہت پیارا سلسلہ ہے, اور میرا اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے اعلیٰ حضرت کے والدہ نے اجازت نہیں دی تب تک آپ نے حج نہیں کیا, کیا یہ درست ہے؟
والدہ نے اجازت نہیں دی تو آپ نے حج نہیں کیا, کیا یہ بات صحیح ہے؟
یہ تھوڑی سی صحیح تھوڑی سی غلط بیان کی گئی ہے.
اچھا اس کو پسی ہو جائے.
جی اصل یہ ہے کہ فرض حج جو ادا کیا وہ تو خود والدین کے ساتھ ادا کیا تھا.
اچھا.
لیکن واپسی میں یہ ہوا کہ طوفان آ گیا تھا سمندر میں, کیونکہ بحری سفر ہی ہوتے تھے اس وقت, تو تین دن تک طوفان سمندر میں آتا رہا اور وہ ہچکولے کھاتے رہے, لوگوں نے کفن باندھ لیے تھے.
اچھا.
کہ اب گئے, لیکن امام علیہ سنت نے قسم کھا لی تھی کہ یہ نہیں ڈوبے گا, اس لیے کہ جو کشتی پہ پڑھنے کی دعا تھی کہ جس کے بعد کشتی ڈوبتی نہیں ہے, وہ حدیث کے مطابق آپ نے پڑھ لی تھی, قسم کھا لی کہ نہیں ڈوبے گا, تو وہ نہیں ڈوبا. تو پھر اس کے بعد جب گھر آ گئے تو والدہ نے یہ کہا کہ اللہ نے فرض حج ادا کرا دیا, اب میرے جیتے جی دوسرا حج کرنے کا نام نہیں لینا.
اچھا.
تو یہ آپ نے فرما دیا تھا. تو اس میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دوسری مرتبہ جب حج کا موقع پیش آیا تو اس 51 سال کی آپ کی عمر ہو چکی تھی تقریباً.
اچھا.
تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سب سے بڑا مرحلہ یہی درپیش تھا کہ والدہ سے اجازت لینی کیسے ہے.
آپ کو تقریباً 30 سال پہلے جو منع کیا تھا وہ بھی اسی کا پاس تھا.
جی بالکل, 29 سال پہلے تقریباً آپ نے منع ہوا تھا, لیکن آپ نے یاد رکھا ہوا تھا کہ والدہ نے اس طرح کہہ دیا ہے تو اب اجازت ملے گی نہیں. اب پھر جو انداز تھا امام علیہ سنت کا اجازت لینے کا وہ اپنا ہی تھا کہ چہرہ رکھ دیا والدہ کے قدموں میں. والدہ بھی جو ہے نا وہ ہڑبڑا گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو پوچھا کیا ہوا, بولا وہ حج کے لیے جانا ہے اجازت دے دیں. تو کہا ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی, اللہ کی حفاظت میں جاؤ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فوراً الٹے قدموں باہر آ گئے,
اجازت مل گئی.
اجازت مل گئی, لمبی نہیں کی, ورنہ وہ شکریہ ادا کرتے, مہربانی آپ کی, آپ نے بڑا نوازش آپ کی, آپ نے کرم کیا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ والدہ کا دل پلٹ جاتا اور آپ منع فرما دیتی. اور ہوا بھی یہی کہ جب باہر تشریف لے گئے, اسٹیشن پہ پہنچے تو پیچھے سے والدہ نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, میں نے اجازت دے دی ان کو, چلے گئے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج کیا, اور دوسرا جو حج نفلی حج تھا, نفلی حج والدین کی اجازت کے بغیر کرنا درست نہیں ہے, وہ والدین کی اجازت سے ہی کیا تھا, ورنہ پہلا حج جو فرض تھا وہ والدین کے ساتھ ادا کر چکے تھے.
ماشاءاللہ, یعنی یہ بات نہیں ہے کہ فرض حج آپ نے نہیں کیا تھا. ماں باپ کی اجازت نہ ہو تب بھی فرض حج کرنا ضروری ہے, اپنے ماں باپ کو منائے نہیں مانتے تو بھی جانا ہوگا. بہرحال یہ مسئلہ کلیئر بھی ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت کا ماں کا ادب, ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا,
بہت ادب کرتے تھے اعلیٰ حضرت. امام علیہ سنت والدہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے شہزادے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, یہ جب چھوٹے تھے سبق پڑھ رہے تھے امام علیہ سنت سے, تو امام علیہ سنت نے شریعت کے دائرے میں ان کو سزا دی. کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو گھر ہی کا معاملہ تھا, تو والدہ اعلیٰ حضرت کی وہ بیٹھی تھی, دیکھا پوتے کو سزا ملی, اطلاع ملی, تو آ کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو وہ کہا کہ میرے پوتے کو سزا دیتے ہوں, تو آپ کھڑے ہو گئے سر جھکا کے اور ماری. آپ والدہ نے ایک اور مارا, پھر آپ شریف لے گئیں. تو یہ ادب تھا, احترام تھا, لیکن پھر والدہ بعد میں بہت افسوس کیا کرتی تھی کہ ایسے فرما بردار بیٹے کو میں نے مارا, اس مارنے سے پہلے میرا ہارٹ ٹوٹ کیوں نہیں گئے. تو لیکن وہ ادب تھا امام اہل سنت کا. اس طرح اور بہت سارے واقعات والدہ کے ساتھ بالخصوص آپ کے موجود ہیں کہ جس میں بہت زیادہ والدہ کا آپ نے ادب و احترام کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ, جب تک والدہ حیات رہی ہمیشہ خرچہ ان سے لیتے تھے, حالانکہ آپ اپنے جائیدادوں کے مالک تھے لیکن سب کا تصرف
والدہ
دیا ہوا تھا. کتابیں تک لینی ہوتی تو والدہ سے پیسے لیا کرتے تھے, حالانکہ اتنے بڑے امام تھے. لیکن ماں کا ادب کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے. ماں باپ کے بارے میں آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو ادب, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک الگ چیز بعض اوقات ہو جاتی ہے. ان کا خیال رکھنا, کھلانا پلانا, ان کے آرام کا دھیان رکھنا, ایک ہوتا ہے رویہ, ایٹیٹیوڈ. ماں باپ کے ساتھ رویہ جو ہے نا, جو اچھے انداز سے پیش آتے ہیں, کھلانا پلانا یہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو ایک انداز ہوتا ہے احترام و ادب کا, یہ کچھ غائب غائب سا نظر آتا ہے.
دیکھیں اصل میں قرآن و سنت کی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن پاک نے تو اف کہنے سے منع کر دیا. یعنی اس آیت کے اندر کے جب ان میں سے کوئی ایک, دونوں یا کوئی ایک یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تو ان کو جھڑکو نہ اور ان کو اف تک نہ کہو. یہاں پہ بڑی کمال کی باتیں کی ہیں علماء نے کہ جو والدین ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, جوانی کا نہیں, بڑھاپے کو. بڑھاپے پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو عمومی طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے, جھنجھلاٹ آ جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو یہ پہلے تاکید کر دی کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, پھر اس کے بعد کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر ان کو جھڑکو بھی نہ اور اف تک ان کو نہ کہو. اف کا کلمہ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے کم درجہ ہے کہ جس میں بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اف کہتا ہے.
اچھا,
کوئی بھی چیز لگتی ہے تو سب سے کم جو چیز نکلتی ہے وہ اف نکلتی ہے. تو اف فرما کے یہ فرما دیا کہ بالکل معمولی سا کلمہ بھی ان کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر ان کو نہ کہو. تو یہ ضروری ہے کہ انداز گفتگو اور بات چیت یہ تمام چیزیں والدین کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ان کی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے دعوت اسلامی الحمدللہ بارہا تعلیم اور تربیت کا سلسلہ کرتی ہے بیانات میں الحمدللہ. امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد, والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے بہت ہی مستند اور منفرد مواد اس میں موجود ہے. آپ اگر پڑھنا چاہیں اسے ضرور حاصل کیجئے. سمندری گنبد اس کا نام ہے. مزید کالز دیجیے گا.
ماشاء اللہ, مرحبا مفتی صاحب کی آمد مرحبا. میں ایک جو فتویٰ اعلی حضرت رحمتہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس چومنے میں جو آواز آتی ہے, جیسے کہ آواز چومنے میں چٹخ کی آواز آتی ہے, اعلی حضرت رحمتہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تو اس پر میں مفتی صاحب کا مدنی پھول چاہوں گا.
جی ہاں, دیکھیں اصل تو چومنا تو جائز ہے. چومنے پر تو امام اہل سنت کا پورا رسالہ ہے کہ انگوٹھے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس پر چومے جا سکتے ہیں.
کیا نام ہے اس رسالے کا؟
منیر العین فی تقبیل الابہامین, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی پر انگوٹھے چومنے کی وجہ سے آنکھوں کو روشن کرنے والا رسالہ. تو اس چومنا فی نفس ہی جائز ہے, لیکن چونکہ یہ مسجد کے اندر ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ادب کا انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی اس میں ہمیں محسوس ہو کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں, یوں کریں تو محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے, کیا جائے گا تو یہ ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے, بالخصوص مسجد کے اندر ہیں تو یہ چڑیا جیسی جو آواز نکلتی ہے اس کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ ناپسند فرمایا کرتے تھے, اس سے منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح آواز کو بلند نہ کیا جائے, کہ مسجد کے اندر یہ آواز بلند کی جائے گی تو شور ہوگا اور ویسے بھی اس کو ناپسند فرمایا کرتے.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلی کال.
عبد الخالق اتاری واہ کینٹ سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, آج مفتی حسان صاحب کی آمد مرحبا. دل سے دلی خواہش تھی کہ مفتی صاحب تشریف لائیں. مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رحمان نے کوئی ملاقات کا دن بھی مخصوص رکھا تھا, اور آپ کا اپنے پیر و مرشد علیہ رحمت کی برگاہ میں حاضری کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو علماء کرام وغیرہ آتے تھے تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا کیا انداز تھا؟
ماشاءاللہ, ملاقات کا کوئی دن رکھا تھا؟
ملاقات کے دن کا تو نہیں پڑھا میں نے, آپ کے جو معمولات لکھے ہیں اس میں یہ تھا کہ روزانہ عصر کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کا گھر مبارک تھا اس کے باہر پھاٹک کے باہر آپ بیٹھا کرتے تھے, اور ارد گرد جو ہے وہ کرسیاں ہوا کرتی تھی, پھر وہ بھر جاتی تو چارپائی وغیرہ تخت وغیرہ رکھ دیے جاتے تھے, جس پہ لوگ چائے پلائی جاتی تھی, اور پھر سوالات ہوتے تھے جس کے امام اہل سنت جوابات دیا کرتے تھے. البتہ سردیوں میں چونکہ وقت قلیل ہوتا تھا تو پھر آپ مسجد میں ہی تشریف فرما رہا کرتے تھے عصر سے مغرب کے درمیان, کیونکہ وقت قلیل ہوتا ہے اس میں. تو یہ آپ کا انداز تھا. باقی علماء کا آنا, تو علماء مختلف طرح کے ہوتے تھے جو آنے والے ہوتے تھے, بعض ہوتے تھے بڑے جید علماء ہوتے تھے, بعض امام علیہ سنت کے اپنے شاگرد ہوا کرتے تھے, تو ہر ایک کا ادب و احترام تو امام علیہ سنت فرمایا کرتے تھے. بالخصوص چند علماء جن کی آمد پر امام علیہ سنت بڑے خوش ہوا کرتے تھے, اور ایک اپنے قصیدے کے اندر اپنے یہ بھی عربی قصیدے میں فرمایا کہ بعض وہ ہیں کہ جو شہر میں آتے ہیں تو شہر بس جاتا ہے, اور وہ جاتے ہیں تو شہر بالکل سنسان ہو جاتا ہے, ویران ہو جاتا ہے. تو آپ کے کسی شاگرد نے غالباً ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا ہے یہ؟ تو فرمایا حقیقت ہے کہ مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی جب تشریف لاتے ہیں تو ایسی رونق ہو جاتی ہے, اور جب وہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایسا ہی سنسان سنسان شعر ہو جاتا ہے. تو بالخصوص چند علماء جو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کے پاس جاتے تھے, جیسے یہی تاج الفحول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی
علیہ,
ایک طرح سے استاد بھی ہیں کہ امام علیہ سنت ان کو فتاوی دکھاتے رہے ہیں اپنے گھر سے تک, اور اپنی جگہ پر ایک زبردست جید عالم تھے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کے اندر صرف دو عالم ایسے دیکھے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہیں, امام سے کوئی بھی غلطی ہوئی جس کے حرف تبدیل ہوا, ایک حرف دوسرے حرف سے تبدیل ہوا, اب اس کا معنی تبدیل ہو گیا, اور ایسا معنی تبدیل ہوا کہ نماز کے اندر فساد آ گیا, نماز فاسد ہو گئی, یہ پتہ چل جائے. بڑے بڑے علماء ہیں, اپنی جگہ پہ ماہر ترین علماء ہوتے ہیں, لیکن اس بات کو فوراً جانچ لینا کہ بھائی عربی زبان کے اندر یہ ہا ہا سے تبدیل ہو گیا. مشہور کلمات کو تو سب جان لیں گے لیکن ہر مقام پر کہ یہاں ہا ہا سے تبدیل ہوا, جو سین ہے وہ سین سے سین جو ہے وہ سا سے تبدیل ہو گیا, زا زال سے تبدیل ہو گیا, تو اس مقام پہ معنی تبدیل ہو گیا. یہ بڑا مشکل کام ہے, جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل چیز ہے یہ. فرماتے ہیں دو شخصیتیں دیکھی ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑی ہیں, تبدیلی ہوئی فوراً جان جائیں گی کہ کیا اس کا معنی فاسد ہوا ہے. ایک اپنے والد گرامی کے بارے میں فرمایا کہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی, اور دوسرے حضرت علامہ تاج الفحول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی. حالانکہ بڑے بڑے جگید علماء امام اہل سنت کی نظر میں تھے, اور آپ نے کئیوں کی تعریف و توصیف کے اندر بڑے بڑے القابات ذکر کیے ہیں, لیکن چونکہ حق بات تھی جو بیان کرنی تھی وہ امام اہل سنت نے بیان فرمائی. تو علماء کا ادب و احترام, تو جو فتاوی رضویہ پڑھے گا اسے پتا ہے کہ جو امام اہل سنت کے ہم اثر ہیں ان کو امام اہل سنت نے, اور جو آپ سے پہلے کے بھی ہیں ان کو جس طرح کے القابات سے آپ نے نوازا ہے
بے شک
وہ اپنی جگہ پر آپ ہے. میں گفتگو اس حوالے سے یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ پیر و مرشد کی بات آئی, اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا کہ امام اہل سنت کا جو معیار ادب تھا وہ تھی ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
اچھا, صلی اللہ
جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا ہے, امام اہل سنت کے دل کے اندر اس کی تعظیم تکریم ادب اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا تھا. یہ تھا آپ کا بنیادی معیار. اس پر میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں. امام اجل امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ زبردست فقہ حنفی کے یہ محدث و فقی گزرے ہیں, مجتہد تھے.
اچھا,
ان کی بڑی جو ہے وہ شان ہے, بڑی عظمت ہے ان کی فقہ حنفی کے اندر. جو فقہ حنفی کے طلباء ہیں علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. دو واسطوں سے تین واسطوں سے آپ کا سلسلہ امام اعظم تک پہنچ جاتا ہے. بالکل قریب کے علماء میں سے ہیں,
امام اعظم کے
بالکل قریب کے زمانے کے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو جگہ جگہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ میں امام اجل لکھتے ہیں, بہت بڑے امام, اجل امام, جلیل القدر امام. ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں, ویسے بہت ساری کتابیں ہیں لیکن دو کتابیں ان کی بڑی مشہور ہیں. ایک ہے شرح معانی الآثار کے نام سے, یہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اور دوسری ان کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار کے نام سے. شرح معانی الآثار, دوسری شرح مشکل الآثار.
کس فن کی کتاب؟
یہ حدیث کی کتابیں ہیں, حدیث کی شرح کے اوپر ہیں. دوسری ہے وہ بہت بڑی ہے, شرح مشکل الآثار کے نام سے, وہ 14 جلدوں کے اندر ہے. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس شرح معانی الآثار پر, جو پہلی والی کتاب ہے اس پر حاشیہ لکھا ہے. آپ کا یہ حاشیہ موجود بھی ہے مخطوط کی صورت میں, قلمی نسخے کی صورت میں جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اس میں ایک مقام پر حدیث پاک آئی جس میں چند حدیثیں ہیں, جس میں حضور علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو, مجھے یونس کے اوپر فضیلت نہ دو, ان سے بڑھ کر بیان نہ کرو. یہ جو فرمایا کہ انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو, یہ حدیث پاک, صحیح حدیث پاک موجود ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی, مقام مرتبہ عطا فرمایا. اس حدیث پاک سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہیں کرنا چاہیے. علماء نے پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, کہ یہ جو فرمایا نا کہ انبیاء کے درمیان لا تخیر بین الانبیاء, انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان نہ کرو, تو اس کا معنی بیان کیا ہے. معنی یہ بیان کیا کہ ایسی فضیلت بیان نہ کرو کہ ایک نبی کی تعریف کرتے ہوئے اس انداز کو اختیار کرو کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو.
ٹھیک ہے,
جیسے آپ اس دن شعر پڑھ رہے تھے کہ شان یوسف گھٹی ہے, تو اس در سے گھٹی ہے. کسی نے یہ لکھا, اعلی حضرت نے فرمایا کہ تو ٹھیک نہیں ہے, شان یوسف کیسے گھٹ سکتی ہے, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, رسول ہیں وہ, ان کی شان کیسے گھٹے گی. تو آپ نے فرمایا کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے. اسی طرح آپ کا ایک اور شعر کے انبیاء جو کھڑے ہیں وہ لیلا کے سامنے, اور اس طرح کا جو شعر تھا اس میں بھی اعلی حضرت نے
کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے,
یہ بدل دیا آپ نے اس کو. تو ایسی تعریف نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو, ان کی تنقید ہو رہی ہو, ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو. اس انداز میں فضیلت بیان کرنے سے منع کیا گیا. یہ ایک تعبیر ہے, اس کے علاوہ تین تعبیریں اور کی گئی ہیں, تین اس کی تفسیریں اور بیان کی گئی ہیں. اب امام اجل امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیثیں ذکر کر دیں, اس کی کوئی تشریح نہیں کی.
اچھا,
شرح معانی الآثار کے اندر مختصر گفتگو کر کے نکل گئے. امام علیہ سنت نے اس پہ حاشیہ لکھا کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہو گیا کہ اس امام اجل کی جو تعظیم تھی، ان کی جو عظمت میرے دل میں تھی وہ نکل جاتی،
اللہ اللہ
وہ نکل جاتی میرے دل سے، لیکن اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ میں ان کی دوسری کتاب شرح مشکل الاثار پر مطلع ہوا، مجھے وہ کتاب ملی، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کتاب میں اس امام نے یہی انداز میں بیان کیا کہ فضیلت مطلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، کہ سب سے بڑھ کر فضیلت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہاں پر جو فضیلت دینے سے منع کیا ہے وہ اس انداز میں منع کیا ہے کہ دوسرے کسی نبی کی توہین لازم نہ آتی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ عبارت میرے سامنے نہ آتی، ان کی یہ کتاب میرے سامنے نہ آتی، تو میرے دل سے ان کی تعظیم یہ چلی جاتی، اللہ کا احسان ہو گیا کہ میں نے ان کی اس کتاب کا مطالعہ کر لیا۔ یہ دیکھیں
یہ معیار ہے
کہ ان کی تعظیم بڑھ رہی ہے، ان کی تعظیم باقی رہ رہی ہے، تو اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کر رہے ہیں۔
کوئی بھی ہو، کسی بھی مرتبے کا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، لیکن سٹینڈرڈ جو ہے وہ پیارے آقا کی محبت ہے، کہ اس میں کتنی محبت ہے،
جی
ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند،
سبحان اللہ۔ اسی طرح بخاری شریف بڑی مشہور و معروف کتاب ہے حدیث پاک کی، اللہ نے اس کو بڑی قبولیت عطا فرمائی ہے۔ اس کی دو شروحات یعنی تشریحات کے اوپر اس کی جو تفصیل کی گئی ہے، بہت ساری وہ شروحات لکھی گئی ہیں، ان میں سے دو شرح بڑی مشہور ہیں، ایک عمدۃ القاری کے نام سے، دوسری فتح الباری کے نام سے۔ عمدۃ القاری یہ لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے، یہ حنفی بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بڑی بڑی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، یہ حنفی تھے۔ اور دوسرے جو فتح الباری کے مصنف ہیں وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے، یہ شافعی تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر بخاری شریف کی بڑی زبردست شرح لکھی ہے، اور اللہ نے دونوں شروحات کو بڑا مقام عطا فرمایا، ساری دنیا کے علماء طلباء کے درمیان یہ دونوں کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ملفوظات کے اندر ایک مقام پر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے جو ملفوظ نقل کیا امام اہل سنت کا، وہ یہ نقل کیا کہ میرے دل میں ابتدا کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کا علمی مقام و مرتبہ علامہ عینی سے بڑھ کر تھا۔
اچھا،
حالانکہ وہ حنفی ہیں، امام اہل سنت بھی حنفی ہیں، لیکن شافعی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی اہمیت زیادہ تھی۔ لیکن پھر ایک بحث میری نظر سے گزری، وہ کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے فضلات شریفہ جتنے ہوتے ہیں، جسم سے جو چیز بھی نکلے گی اس کے بارے میں فرمائیں کہ طاہر مطاہر ہیں، ہمارے حق میں بالکل پاکیزہ ہیں، جو چیز جسم اقدس سے نکلے وہ سب، خون نکلے یا کوئی چیز بھی نکلے، وہ سب پاک ہیں۔ یہی صحیح درست قول ہے، اسی پر دلائل بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پر فضلات شریفہ کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث کی، جس میں مبارک سے جو چیزیں بھی نکلتی ہیں اس کی پاکیزگی پر بڑی بحث کی۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی بحث کی، اور آخر میں ایک جملہ انہوں نے لکھا علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی نے، اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ جملہ ایسا تھا کہ میرے دل میں لگا، اور میرے دل کے اندر جو ہے وہ علامہ عینی کی اہمیت، قدر و منزلت حافظ ابن حجر سے بڑھ گئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو لوگ اس طرح کی بات کریں کہ فضلات شریفہ کو پاک نہ مانیں، جسم سے نکلنے والی چیزوں کو پاک نہ مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف جو قول کرے، پاکیزگی کے برخلاف قول کرے، تو اس کو سننے سے میرے کان بے رہے ہیں،
سبحان اللہ،
میں وہ قول سننا ہی نہیں چاہتا
ہی نہیں ہوں۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ بس یہ میں نے پڑھا، اس دن سے میرے دل کے اندر علامہ عینی کی اہمیت ان سے بھی بڑھ گئی،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو معیار وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو بس ان کی عظمت میرے دل کے اندر بڑھتی چلی گئی۔ پیر و مرشد امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آل رسول ماردوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی 22 سال کی عمر میں جا کے ان سے بیعت ہوئے تھے، اور بڑے آپ کو جو ہے وہ آرزو تھی بیعت ہونے کی، لیکن حکمت تھی کہ آپ ہو نہیں پا رہے تھے۔ 22 سال کی عمر میں جب آپ نے بیعت کے لیے، رات تھی، سو رہے تھے اور رو رہے تھے آپ، بس ایک دل پہ کیفیت تاری تھی، رونا آ رہا تھا، تو خواب میں دادا جان آئے تھے۔
اچھا،
اور کہا کہ کل وہ شخص آئے گا کہ جو تمہارے دل کی دوا کرے گا۔ تو دوسرے دن علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے تھے، وہ آئے اور کہا کہ اب ہمیں بیعت ہو جانا چاہیے۔ وہ تو بیعت تھے پہلے سے ہی آل رسول ماردوی رحمۃ اللہ تعالی سے، اور امام اہل سنت اور ان کے والد گرامی کو لے کر یہ اسٹیشن پہ پہنچے ماریرا شریف۔ امام اہل سنت جیسے ہی اسٹیشن پہ پہنچے تو آپ کے الفاظ یہ تھے کہ پیرو مرشد کی خوشبو آ رہی ہے،
اللہ اللہ اللہ،
اسٹیشن پہ پہنچتے ان کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد امام اہل سنت کا واقعہ مشہور ہے کہ وہاں گئے تو آپ کے پیر و مرشد عارف باللہ سید العاشقین آل رسول بہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو آپ کا کب سے انتظار کر رہے تھے،
سبحان اللہ،
آپ کے منتظر تھے۔ امام اہل سنت کو بیعت فرمایا، بیعت فرمانے کے بعد تمام سلاسل کی اجازت دی، آپ کے پوتے حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پر موجود تھے، دیکھا کہ اتنی جلدی دے دی، وہ خود بھی عارف باللہ تھے، بہت کچھ جاننے والے تھے، سمجھ گئے کہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، لیکن سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ ان کے دربار سے اتنی جلدی خلافت مل گئی، یہاں تو بڑی ریاضتیں کرائی جاتی ہیں، عبادتیں کرائی جاتی ہیں، پھر جا کے کسی ایک سلسلے کی اجازت ملتی ہے، یہ آئے ہیں، آتے ہی دونوں کو، والد صاحب کو بھی اور بیٹے کو بھی، یعنی اعلیٰ امام علیہ سنت کو بھی، ان کے والد کو بھی دے بھی دی ہیں اور اجازتیں بھی سب سلسلوں کی دے دی ہیں، خلافتیں بھی سب سلسلوں کی دے دی ہیں، یہ عجیب معاملہ ہو گیا۔
کیا بات؟
تو انہوں نے لوگوں کا تعجب دور کرنے کے لیے اپنے دادا جان سے پوچھا، آل رسول مارنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ یہ کیا آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ لوگ آتے ہیں، دل ان کے گندگی والے ہوتے ہیں، ان کو ریاضتیں کرانا پڑتی ہیں، منزلیں طے کرانا پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد دینا پڑتا ہے، یہ تو تیار آئے تھے، بس ایک نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے قائم کر دی اور پھر اس کے بعد ان کو تمام چیزیں دے دی، اور پھر آپ رو پڑے تھے اور کہا تھا کہ آج تک میں سوچتا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کروں گا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے آل رسول کیا لایا ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ احمد رضا لے کر۔ پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی ماریرا شریف آتے تھے ننگے پیر رہا کرتے تھے، اگر کوئی ماریرا شریف سے آپ کے پیر گھرانے سے کوئی گھر کا بندہ آتا تھا، اس کا تو معاملہ ہی الگ تھا، اسٹیشن پہ لینے جاتے، لے کر واپس آیا کرتے تھے اور خود کھانا لے لے کے ان کے پاس جایا کرتے تھے، یہ احترام کرتے تھے۔ اگر وہاں کا کوئی قاصد، کوئی خادم بھی آتا تھا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی بھی تعظیم و تکریم فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پیر کے رنگ کے اندر ایسے رنگے ہوئے تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہ آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام اہل سنت کے پیر صاحب ایک دروازے سے نکلے اور اسی دروازے سے امام اہل سنت نکلے تو دونوں میں فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ ان کی داڑھی سفید ہوتی تھی، امام اہل سنت کی داڑھی کالی ہوا، باقی انداز، رخ، چہرہ وغیرہ سب پیر صاحب جیسا تھا۔
سبحان اللہ، یہ محبت کی وجہ سے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر ظاہر بھی ان کے جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کر دیتا ہے کہ چہرہ بھی ملنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، کالز بھی ہم لے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کس کس ادا پہ بات کی جائے، اور آپ نے مرید کے لیے کیا کیا احوال ذکر کیے ہیں، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے در سے ایک مرید کامل کو کیسا ہونا چاہیے، ایسے ایسے اسباق ملتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، اور مکتبۃ المدینہ نے آسان کر کے ایک کتاب آداب مرشد کامل میں اس کو سمو دیا ہے، آپ اس کو پڑھیے، آپ کو در رضا سے انشاءاللہ کامل مرید بننے کا، اپنے پیر و مرشد سے عقیدت کیسے ہونی چاہیے، اس کے متعلق زبردست مدنی پھول انشاءاللہ ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں آپ کو سب سے پیارا کلام کون سا لگتا ہے؟ آپ کا پسندیدہ کوئی کلام ہو؟
کلام تو مجھے سارے ہی پیارے لگتے ہیں، امام اہل سنت کے جنہیں جو سنتا رہتا ہوں الحمدللہ، میں موبائل میں اس طرح، تو شعر جو مجھے سب سے پیارا لگتا ہے امام اہل سنت کا، دو شعر بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں، ایک تو انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور دوسرا وہ مشکل سا ہے، الفاظ آگے پیچھے مجھ سے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، وہ اردو شعر پڑھتے ہوئے تھوڑا سا مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، کہ وہ شعر ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی گنچا باغ رسالت کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، کمال کا بیان اللہ تعالیٰ سنت نے، کہ بہت ساری مثالیں بیان کی گئیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اعلیٰ مثال بیان کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی مثال ایسی تھی جیسے گھر تھا، بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا، اس میں آخری ایک اینٹ باقی تھی، بس وہی آخری تھی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں اور وہ لگ گئی، اب گھر پورا مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی چیز کی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اسی فیضان نبوی سے امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی کہ باغ کی جو خوبصورتی ہے وہ گل کے ذریعے ہوا کرتی ہے، اب اگر باغ کے اندر ایسا گل آ جائے کہ جس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں خوبصورتی، تو دوسرا پھول لا کے آپ کریں گے کیا؟ اس گل نے باغ کے اندر جو بہار تھی وہ لے کر آ گیا ہے۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جوش نے تو ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس کے بعد گلشن کے اندر کوئی جائی باقی نہیں, کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہے
کسی اور نبی کے لیے.
سارے کے سارے پھول آ گئے اور آخری پھول ایسا آیا کہ جو سب سے بڑھ کر ہے. تو اس کے بعد تو کوئی پھول چٹک وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا پھول آ سکے.
جب پھول کھلتا ہے تو یوں
چٹکتا ہے. اس کو بیان کیا کہ اب دوسرا کوئی وہاں پہ چٹک ہی نہیں سکتا, کوئی دوسرا نبی آ ہی نہیں سکتا. تو بڑے خوبصورت انداز میں امام علیہ سنت نے
ختم نبوت پر پورے پورے بیانات اور پوری پوری کتابیں ایک طرف ہیں, اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اس نے بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی. سبحان اللہ. کچھ طرز میں بھی اگر سنا دیں آپ, بھلے ایک آدھ شعر ہو اعلیٰ حضرت کا یہی شعر سنا دیں, انہیں جانا سنا دیں.
نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی من رحمت کا کرم دان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا.
خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی, خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا, ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا. راج لیں ان کی پناہ آج, مدد مانگ ان سے
گیا. دل امام اہل سنت کا کلام. مفتی صاحب نے ایک شعر پڑھا, دل ہوا کہ اور مزید شعر پڑھے جائیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کی. مفتی صاحب آج کچھ وقت آپ کا ہم لیں گے, آپ سے کچھ مزید مدنی پھول لینے ہیں. ابھی تو ہمارا موضوع شاید آدھا بھی نہیں ہوا ہے. آپ جو بیان فرمانا تھا آپ نے, بہت ساری باتیں ابھی ہو چکی, بہت ساری رہتی ہیں. آپ کے ماشاءاللہ کتنے مدنی منع منیاں وغیرہ؟
میری تین بیٹیاں ہیں الحمدللہ
ماشاءاللہ,
اور ایک بیٹا ہے.
ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آپ کا بچپن کیسا گزرا, کہاں گزرا
بچپن؟ یعنی چھوٹی عمر جو تھی وہ تو ظاہر حیدرآباد میں گزری. وہیں رہائش بھی پیدائش بھی سب حیدرآباد کی ہی ہے. تقریباً 20 سال کا عرصہ وہیں گزرا ہے میرا. پھر اس کے بعد باب المدینہ میں پڑھنے کے لیے آ گیا تھا, جامعۃ المدینہ میں.
اچھا, آپ کی رہائش حیدرآباد میں تھی اور پڑھنے کے لیے یہاں آئے؟
جی پڑھنے کے لیے. ابھی والدین وغیرہ سب میرے وہیں ہیں.
اچھا,
اور اس کے بعد پھر تقریباً یہیں پر ہوں, باب المدینہ میں ہی ہوں الحمدللہ. بچپن الحمدللہ, یعنی اللہ کا یہ شکر ہے کہ سنی گھرانے سے ہی الحمدللہ امام علیہ سنت سے محبت کرنے والے, سارے عقائد و نظریات بچپن سے ہی ہمارے یہ رہے ہیں. باقی رہا دینی ماحول, تو ویسے تو بہت زیادہ دینی ہمارا خاندان نہیں تھا اس حوالے سے کہ مشہور ہو اس پر, لیکن یہ کہ والد
علماء کی کمی
ایسا نہیں تھا. نیمن گھرانا ہے, ظاہر ہمارے یہاں اتنے شروع میں تو ہوتے ہی نہیں تھے, اب بھی اتنے زیادہ نہیں. اللہ کا شکر ہے اب نیکی کی طرف بہت ہیں اور اس طرف بھی آ رہے ہیں علم دین کی طرف.
جی
تو یہ ہے کہ والد صاحب الحمدللہ پھر 86 اور 87 میں یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تھے. تو میری عمر بھی اس وقت 6 ساڑھے 6 7 سال تھی. تو اس وقت سے یہ کہ مدنی ماحول میں آنا جانا تو رہتا تھا, لیکن بچپن تھا تو کبھی ماما پہن لیا, کبھی اتار دیا, کھیل کود ہوتا تھا, سب ہوتا تھا, سب چیزیں ہوتی تھیں. تو یوں یہ کہ بچپن میں مدنی ماحول الحمدللہ نصیب ہو گیا تھا. اور امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی الحمدللہ بالخصوص مدرسۃ المدینہ میں داخلے کے بعد تو بہت زیادہ الحمدللہ بڑھ گئی تھی. کئی کتابیں بھی الحمدللہ بچپن میں ہی پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی امام علیہ سنت کی. مثلاً آپ کی طرف اس وقت بعض کتابیں جو منسوب ہیں اس میں علماء کو کلام ہے, جیسے احکام شریعت ہے, کہ اس میں اختلاف ہے کہ اعلیٰ کی تصنیف ہے یا
کنز الایمان. تو ہمارے گھروں کی زینت ایمان ہے
الحمدللہ عز و جل,
بہت بڑا کارنامہ.
بالکل. تو مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوئے تو اس کی طرف بھی الحمدللہ
آپ نے کیا ماشاء
اللہ. جی الحمدللہ ماشاء
اللہ, اور حافظ قرآن بھی ہیں. بچپن کی کوئی والدین کے ساتھ کی یا ویسے ہی کوئی ایسی یاد جو آج بھی یاد آتی ہو, کوئی ایسا معاملہ, کوئی چیز بچپن میں کوئی ایسا ہوا ہو تو آج تک یاد آتا ہو, یا کوئی وہ ایسی ہنسی والی کوئی بات ہو؟
نہیں, ویسے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایسا معاملہ تو مجھے بالخصوص یاد نہیں. لیکن چونکہ امام علیہ سنت کا ایک تذکرہ چل رہا ہے, تو امام علیہ سنت کی محبت ایسی دل میں تھی کہ میں چھوٹا جب تھا تو دوست تھا میرا بڑا, مجھ سے محبت کیا کرتا تھا وہ, بڑا ادب بھی کرتا تھا اس وقت بھی وہ.
اچھا,
تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں نے کسی بات پر امام علیہ سنت کا حوالہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ہے. اس نے بول دیا کہ اعلیٰ حضرت سے بڑے عاشق بھی گزرے ہیں نا.
اچھا,
ہاں, اب حقیقت کو دیکھا جائے تو صحابہ اکرام علی مرضوان تابعین میں سے اور ہو سکتے ہیں, کوئی بعید نہیں ہے, لیکن میری اس سے ناراضی ہو گئی.
اچھا,
میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے بولا کیسے میں آپ بات نہیں کروں گا. بات ان کی ایک لحاظ سے
ٹھیک,
تو اس نے اس طرح کی بات کی تو ہماری, میں نے تو بات چیت ختم کر دی. پر انہوں نے معذرت اور اس طرح کے دیگر معاملات کیے, تو پھر ہمارا آپس میں دوبارہ تعلق ہوا, دوبارہ دوستی بھی انہیں, میں نے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی ان سے. تو یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ بچپن ہی سے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی محبت دل کے اندر رہی ہے. اور الحمدللہ امام علیہ سنت کی بعض ان کتابوں پر مجھے کام کرنے کی سعادت ملی ہے کہ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا.
اچھا,
کلمی نسخے تھے امام علیہ سنت کے, تو وہ الحمدللہ اس پر سب سے پہلے کام کرنے کی سعادت بھی مجھے ہی حاصل ہوئی.
اچھا,
الحمدللہ شائع بھی ہوئے الحمدللہ
ماشاء اللہ. بچپن کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ یادوں پر بات ہوئی. اعلیٰ حضرت سے محبت, یقیناً یہ امیر علیہ سنت ہی کا فیضان ہے کہ بچپن سے ہی اس طرح کے.
میں تو اس دفعہ جب مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہوا تھا تو بڑے غور سے امیر علیہ سنت کو دیکھ رہا تھا اور میری عقیدت میں اضافہ ہو رہا تھا کہ میں نے بولا کہ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ سنت کی محبت میرے دل میں ہے.
دعوت اسلامی والوں
پر
بہت بڑا احسان,
بالکل
الحمدللہ. لاکھوں کروڑوں کے محسن اگر اس لحاظ سے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. امام اہل سنت کو سرسری طور پر جاننے والوں کے لیے بھی امیر علیہ سنت کی ذات اس لحاظ سے ضرور محسن بنی کہ بہت ڈیپلی امیر علیہ سنت کے صدقے میں ہمیں جاننے کو ملا کہ اعلیٰ حضرت کتنی عظیم شخصیت کے مالک ہیں. صرف ترجمہ کنز الایمان ہی نہیں,
امام اہل سنت کی ذات گرامی. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ وہ جو امام اہل سنت نے دعا کی ہے نا, رضا
اللہ
ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں میں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھیں. آپ کو جو وہاں خاص خلعتیں دی گئی تھیں, نعمتیں دی گئی تھیں, ان میں سے رضا کو بھی آپ حصہ عطا فرمائیں. تو لگتا ہے کہ امام اہل سنت کی دعا قبول ہو گئی تھی.
کیا بات.
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کو یہ خلعتوں میں سے خاص حصہ یہ عطا کیا گیا. مثلاً آپ کے والد گرامی, جب آپ نے ریاضی کے چند قاعدے سیکھے, ریاضی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ امام علیہ سنت کتنے ماہر تھے. ویسے تو مشہور واقعہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کا بیان کیا جاتا ہے, لیکن امام علیہ سنت کی ریاضی کے اندر مہارت کہ ہاشمی میاں دامت برکات عمر عالیہ کے والد گرامی سید احمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم تھے, خطیب, زبردست خطیب تھے, دنیاوی تعلیم بھی بہت اچھی تھی. یہ امام علیہ سنت کے شاگرد ہیں.
اچھا.
امام علیہ سنت کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے, دارالافتاء میں افتاء سیکھنے کے لیے آئے تھے. تو دنیاوی تعلیم بہت اچھی تھی, تو ان کو وراثت کے مسائل دیے جاتے تھے, تقسیم کاری کے مسائل.
اچھا.
کہ یہ کس کا حصہ کتنا بنے گا, تو عام طور پہ یہ حل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ 16 نسلوں کا آیا, 16 بطن کا, کہ 16ویں پیڑھی کے اندر 16ویں نسل میں انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد 16 نسلیں گزر چکی تھی, تقسیم کاری نہیں ہوئی تھی. اب تقسیم کاری کے لیے آیا, اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے ورثہ بن چکے ہوں گے.
جی.
ایک کے بیٹے بیٹیاں, ان کے بیٹے بیٹیاں, بنتے بنتے. تو کہتے ہیں میرے کو دے دیا گیا, میں صبح سے شام تک اس کی تقسیم کاری کرتا رہا, الحمدللہ میں نے اس کو حل کر لیا.
اچھا.
اور یہ بڑی بات ہے, صبح سے شام کے درمیان اس کو حل کر لینا, بہت دیر لگتی ہے. اچھا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ لے کے میں چیک کروانے کے لیے امام علیہ سنت کے پاس پہنچا, تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی وضو فرما رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے حل کر لیا ہے. تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ تم نے اس کو اتنا دیا ہوگا, اس کو اتنا دیا ہوگا, اس کو اتنا دیا ہوگا, اس کو اتنا, اس کو اتنا ملے گا. یہ کہتے کہتے آپ 16 نسلوں کے جتنے ورثہ تھے سب کے بارے میں آپ نے وہیں وضو کرتے کرتے بتا دیا کہ اس کو اتنا ملا ہوگا. آپ حیران و پریشان کہ میں صبح سے حل کرتا رہا ہوں, میری مہارت مشہور ہے, اور انہوں نے جو ہے وضو کرتے کرتے سارا کا سارا مسئلہ مجھے بتا دیا کہ اس کو اتنا ملا ہوگا. تو اتنے ماہر تھے امام اہل سنت اس حوالے سے. لیکن صرف آپ نے 4 قاعدے اپنے والد گرامی سے پڑھے تھے, کیا آگے پڑھنا چاہتے تھے کہ والد گرامی نے فرمایا کہ بس اس پر اکتفا کرو, باقی تمام اس طرح کے علوم تمہیں بارگاہ رسالت سے عطا کر دیے جائیں گے. تو وہ جو خلعتوں میں سے حصہ ملا تھا, ایک حصہ یہ بھی ملا تھا کہ اس کے اندر بھی امام سنت رحمۃ اللہ تعالی کو مہارت حاصل تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کو نعمت عطا ہوئی تھی. تو یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مختلف فنون کے اندر, مختلف علوم کے اندر ماہر ہیں, تو یہ جگہ جگہ آپ پڑھیں گے. بالخصوص امام اہل سنت نے جب حرمین طیبین کا سفر کیا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء, ایسے ایسے علماء کہ جن کی کئی کئی جلدوں میں کتابیں ہیں اور نامور علماء تھے, امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا سادات کا ادب دیکھ کے حیران رہ جائیں گے.
جی.
کہ محمود غزنوی کا تو واقعہ یہ ہے کہ آپ کے جو غلام تھے ایاز,
جی,
ان کے بیٹے کو ایک دفعہ انہوں نے ایاز کے بیٹے کہہ کے بلایا, تو ایاز بڑے حیران ہو گئے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ طریقے سے میرے بیٹے کو بلاتے ہیں, لیکن آج کوئی ناراضی ہو گئی. تو پوچھا کہ آج آپ نے اس طریقے سے بلایا, تو کہا کہ بات یہ تھی کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے اور میرا وضو نہیں تھا, تو اس لیے میں نے ان کو ان کے نام سے بلانا اچھا نہیں سمجھا. یہ عاشق رسول تھے. امام اہل سنت کی زندگی کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مولانا سید ایوب علی اور سید قناعت علی, یہ 2 بھائی ہیں اور یہ امام اہل سنت کی بڑی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے, اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی واقعات ان دونوں نے بیان کیے, خصوصاً سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے تو یہ دونوں بھائی تھے, سید تھے, اعلیٰ کی صحبت کے اندر رہا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہاں پر ایک اور اعلیٰ کے شاگرد تھے, مولانا تھے, مولانا نور صاحب, وہ کیونکہ ہم اثر تھے, دونوں تینوں طالب علم تھے, سید ایوب علی صاحب, سید قنات علی صاحب اور یہ مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ گفتگو کے دوران وہاں پہ لوگ موجود تھے, تو یہ قنات علی پکارنے لگے سید قنات علی صاحب کو, قنات علی جیسے دوست ہوتے ہیں آپس میں, ہم کلاس ہیں تو ان کو یوں پکارنے لگے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کبھی مجھے اس طرح پکارتے ہوئے دیکھا ہے ان کو, کہ میں نے ان کو اس طریقے سے پکارا ہو کہ سادات کو, سیدزادوں کو اس انداز میں بلایا جاتا ہے. تو یہ نام لینے میں اور ان کو پکارنے میں بے احتیاطی ہو گئی, تو امام علیہ سنت نے اس پہ تنبیہ فرمائی, وہ بڑے شرمندہ ہوئے. امام علیہ سنت فرمایا جائیے اور آئندہ ایسی بے احتیاطی نہ کیجیے گا. تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کا اس طرح احترام کرتے تھے, لیکن نتیجہ دیکھیں کہ جس کا ادب و احترام ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ سنت ان کا کرتے ہیں, ان کی بارگاہ سے انعامات ملتے ہیں, اور جو سامنے موجود ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کا ایسا ادب کرتے ہیں کہ ہاں میران نہیں جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت ان کا ادب کر رہے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ کیسا ادب کرتے تھے کہ حضرت مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ اس وقت حرم شریف کے کتب خانے کے ذمہ دار تھے, لائبریرین تھے, محافظ تھے اس کے.
اچھا,
تو بہت محبت کرتے تھے امام علیہ سنت سے, بہت محبت کیا کرتے تھے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ سے یوں نکل گیا تھا کہ جب مکے سے آپ نے مدینہ جانا تھا تو یہ کہنے لگے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسی حالت میں کیسے جائیں گے مدینہ شریف. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اس حال میں مدینہ پہنچ جاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ نظر پڑے, اس کے بعد بھرے جان چلے.
اللہ اللہ اللہ,
یہ امام علیہ السلام کا ذوق تھا, یہ جلال میں آ گئے. بولے آپ نے ہی کیوں بولا, آپ یوں بولیں کہ تعود ثم تعود ثم تکون هناك, یعنی آپ پھر آئیں پھر آخر میں وہیں ہو جائیں. یعنی ابھی مرنے کی بات آپ نہ کریں. یہ بڑی محبت کرتے تھے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے تھے جب مکہ مکرمہ میں, تو حرم شریف کے کتب خانے میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, پانی کی طلب ہوئی تو امام علیہ سنت کو انہوں نے پانی دیا. امام علیہ سنت سر جھکا کے پانی پی رہے تھے کہ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے سر جھکا کر. یہ سیدزادے تھے. امام علیہ سنت بڑے جو ہے وہ ان سے متاثر ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ یہ تھے کہ یہ سارے میرے سرکار کی نوازش ہیں,
سبحان اللہ,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازش ہیں کہ ایسے اجل علماء جو ہے وہ میری تعظیم کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو اعلیٰ حضرت تعظیم فرمائے کرتے تھے, نتیجے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کو بھی سادات بڑا معظم جانا کرتے تھے, بڑی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. مزید کچھ کالز اختتام پر دے دیجیے.
ہند اجمیری کابینہ جے پور سے عبد الواجد اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ویسے آپ کا انداز جو ہے ماشاء اللہ گفتگو کا بہت دل نشین, بہت میٹھا ہوتا ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدنی مذاکرے کے اندر جب امیر حسن بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کے بولنے کا انداز بہت دھیمے بولتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے تو آپ ہی بتائیں گے, کچھ اس میں ارشاد فرمائیں.
اس میں کیا حکمت ہے, بڑا دھیمے بولتے ہیں, بعض اوقات تو آواز بڑھانی پڑتی ہے, یہ بھی عادت ہے یا آپ کی عادت اس طرح کی؟
عادت بھی کہہ سکتے ہیں. اور بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سنوں امیر علیہ سنت کا, بیچ میں بولنے کی میں کم سے کم کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ نہ بولوں, کہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بولتا ہوں, لیکن یہ کہ عادتاً بھی ہو سکتا ہے کہ آواز کم ہو جاتی ہو, تو وہ کئی دفعہ مجھے تنبیہات ہو چکی ہیں مختلف جگہ سے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا تیز بول دیا کریں, آواز پہنچتی نہیں ہے, تو میں کوشش اب کرتا ہوں. بہرحال
گھر میں ماشاء اللہ منیا ہے تو وہاں تو پھر آواز نکلتی ہوگی کبھی بچوں پر.
نکلتی ہوگی تو نکلتی, تم پڑھاتا بھی ہوں دور حدیث میں پڑھاتا
ہوں. نہیں ہوتا ہے, بعض وہ ایک عادت ہی نہیں ہوتی شاؤٹنگ کی, بہت ہی پولائٹ لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو آپ کو کبھی یوں تیز بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے.
نہیں بولتا ہوں تیز, ایسا نہیں ہے, یعنی بعض اوقات بہت تیز بیانات میں بولتا ہوں الحمد للہ, یعنی اس طرح کی بات ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ کہ گھر میں بھی بعض اوقات بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں, تو بعض اوقات اس طرح آواز بلند ہو جاتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح بہت زیادہ تیز آواز میں نہ کسی کو بولوں.
ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد حسان اتاری رحمت برکات العالیہ موجود ہیں, اور آپ کے بھیجے گئے اسکیچز وغیرہ جو ہیں یہ بھی شامل کرنے ہیں. اختتام کی طرف چلتے ہیں مفتی صاحب سے, اختتامی طور پر اعلیٰ حضرت کے ادب کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اگر واضح ہو جائے کچھ, میں چاہ رہا تھا اس پر بھی مدنی پھول ملے ہمیں, کہ بعض اوقات ہم لوگوں کا ادب نہیں کرتے, لوگوں کا احترام نہیں کرتے, حالانکہ وہ اس ادب کے مستحق ہوتے ہیں. بعض اوقات مسجد کے امام صاحب ہیں, کوئی عالم صاحب ہیں, ہم جو ہے نا بعض اوقات یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں ادب نہ کرنے کی, کہ جو ادب نہیں کر رہا وہ خود کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں دیکھا جائے تو بعض ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب نہیں کیا، خود خدائی کا دعویٰ کیا، ذات الوہیت کے ادب سے وہ دور رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کے اندر کا تکبر تھا، وہ لوگ خود اس قدر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جیسے نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، کہ تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے خدا نہیں مانا۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم سامنے والے کو اس کے ادب اور احترام کی جگہ پہ نہیں رکھتے، اس تکبر کا علاج کیسے ہو؟
دیکھیں، اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ بری صحبت ہوتی ہے۔ اچھی صحبت نہ ہونا، با ادب کی صحبت نہ ہونا، یہ بھی بندے کو اس طرح کا بنا دیتی ہے۔ یعنی ایک تو اپنے اندر کچھ ہو، بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کچھ ہوتے ہیں، تو جو تکبر کرے گا سیدھی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تکبر یہ بنتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، اور جب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بے ادبی کا بعض اوقات مرتکب بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا سبب یہ بری صحبت بنتا ہے۔ اگر اچھی صحبت نصیب ہوتی رہے تو جو چاہے جتنا ہی بڑا عالم بن جائے، کتنے ہی مقام و مرتبے پہ پہنچ جائے، وہ ہمیشہ ادب کرتا رہتا ہے، اور جب ادب کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ یہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ہمارا دین علم سیکھنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا، احادیث طیبہ میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی، لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب علم کا پہلا زینہ ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے، حضور علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ کچھ باتیں پوچھیں اور دین کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ دین کی اہم باتیں کیا ہیں۔ لیکن آنے کا جو انداز تھا جبریل امین علیہ السلام کا بارگاہ رسالت میں، وہ بڑا تعظیم و تکریم والا تھا، کہ بڑے پوچھ پوچھ کے قریب آئے، پھر دو زانوں بیٹھے، ہاتھ رکھے اور حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا شروع کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ دین سیکھنا چاہتا ہے تو پہلے ادب کرنا سیکھے۔ دین اسی کو آئے گا جو ادب کرے گا، کہ جبریل امین نے آ کے دین بھی بتایا کہ دین کیا سیکھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ دین سیکھنا کس طریقے سے ہے۔ ادب کریں گے، احترام کریں گے تو علم بھی نافع ہوگا۔ ورنہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے دو مشہور دعائیں کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ علم نافع عطا فرما، اور دوسرا آپ اس علم سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جو نفع دینے والا نہ ہو، اور علم نفع دینے والا اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ آپ اس میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں گے۔ ورنہ ادب و احترام نہیں تو علم نہیں، وہ معلومات ہے۔ علم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نور ہوتا ہے، اور وہ ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔
ماشاء اللہ، علم کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟
تکبر یعنی کسی کو حقیر جاننا، کسی کو کمتر جاننا، اپنے سے کمتر جاننا، اپنے سے حقیر جاننا۔
کمتر نظر آ رہا ہے وہ، بظاہر ہم درجے میں بڑے ہیں، پھر
دیکھیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی خواب میں بھی نہیں آیا کہ میں عالم ہوں۔
اچھا، اتنے بڑے امام،
یعنی امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال انا عالم فہو جاہل۔ اچھا، کہ جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ بعض مقامات پر اس کی اجازت دی گئی کہ اپنے علم کا اظہار کہیں کرنا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بتانا ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، تو وہاں پہ اظہار کر سکتا ہے، صورتیں بنتی ہیں۔ تو امام علیہ سنت یہ فرما رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون عالم ان کے زمانے کے اندر، لیکن فرما رہے ہیں کہ میرے خواب میں بھی نہیں آتا کہ میں عالم ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھلے وہ کمتر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو، ہمیں کیا پتا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی ہم سے بڑھ کر ہو۔ تو اور ہوتا بھی ہے، واقعات بہت سارے موجود ہیں کہ بعض نے بعض سے کہا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے معاملات پیش آئے کہ شرمندہ ہی ہونا پڑا تھا۔
اللہ،
تو اس لیے کبھی دوسرے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حقیر ہے۔
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کی شہزادی نے یہ اسکیچ بنایا ہے، یہ آپ نے بنایا؟
شہزادیوں
نے مل کر بنایا ہے،
دو آئے
دونوں۔ اچھا، دونوں، ایک تو مدنی چینل پر آ چکا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا، یہ آپ دکھائیں گے ناظرین کو کھڑے ہو کر؟ کلاس فورتھ، باب المدینہ، بنت حسان رضا اتاری، فیضان اعلی حضرت، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مفتی صاحب کے گھر میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور مدنی منع جب کسی چیز کو لے لیتے ہیں نا، تو وہ چیز بڑی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے ماشاء اللہ۔ آپ سب، جب آپ کو آسانی ہو سلسلے میں بھی آپ آتے رہیں۔ یہ بھی ہمارے مفتی صاحب کی شہزادی نے بنایا،
روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی.
اچھا
وہ یہ ہے کہ آپ مجھے ریاض الجنہ کے قالین کے دھاگے دیں.
بالکل, یہ تو ضرور ان کو پیش کریں گے. یہ بھی ہمارے مفتی صاحب کی شہزادیوں نے مل کے بنایا ہے ماشاءاللہ. مدنی منوں کی ڈرائنگ بڑی پیاری ہوتی ہے, ہم تو اس عمر میں بھی نہیں بنا سکتے ماشاءاللہ. اور بھی ہیں, کچھ لائے ہیں؟ اچھا آپ لائے ہیں, آپ نے خود بنائی ہے. یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں. آپ کا کیا نام ہے؟
عامر اتاری.
عامر بھائی نے ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری بنائی ہے یار ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے. یہ آپ لے کر جائیں گے یا ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیں گے؟ چاہیں تو آپ دے دیں تو ہم اس کو 25 سفر کے مقابلے میں شامل کر لیں گے. اب ہم کچھ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حضرت قبلہ مفتی صاحب سے اجازت لیں گے. بہت شکریہ, آپ نے کافی وقت دیا آج, اور ابھی تو ہم سیر نہیں ہوئے, بڑی باتیں رہ گئیں موضوع پر, کچھ سوالات رہ گئے, لیکن وقت بھی کافی ہو گیا. کل آپ کی مصروفیات بھی ہوں گی. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. چھوٹی مدنی منی, آپ کا کیا نام ہے؟ نام تو بتا دیجیے. ان کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ مفتی صاحب کی ملک انشاءاللہ. ہمارے اسلامی بھائی کھڑے ہو کر مفتی صاحب کو رخصت بھی کریں اور ان کو رستہ بھی دے دیں تاکہ یہاں سے گزر سکیں. بہت شکریہ. آج الحمدللہ اعلی حضرت کے حسن ادب پر یہ سلسلہ رہا, اور ابھی کچھ دیر مزید ہمارا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ بھی یہیں رہیے گا, ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں. آج ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں اسکیچز بھیجے ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں, اور اپنے اسکرین پر اب ہم شامل کریں گے ان اسکیچز کو جو ہمارے ناظرین نے بھیجے ہیں. آج بھی بہت سارے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, اور ان میں سے چند جو ہیں وہ ہم آپ کے اسکرین پر دکھائیں گے. نائن ایئرز ماشاء اللہ, احمد رضا اتاری ماشاء اللہ. نام نہیں لکھا, نام عمر اور شہر کا نام لکھا کرے. کامران کویت بنت علی اتاری وہاڑی ماشاء اللہ. نام واضح نہیں ہے. طلحہ نام ماشاء اللہ. بنت محمد رضوان مغربی بنگال ہند. معین الدین رضا عمر 10 سال ماشاء اللہ. محمد عاقب رضا ماشاء اللہ. نام نہیں لکھا, نام واضح لکھے. محمد اسد اتاری لاہور ماشاء اللہ, اس پہ نام نہیں لکھا. کیا بات ہے, بہت خوب. محمد سید رضا غالب نام. بنت صادق ڈیرہ غازی خان, بہت پیاری پکچر ماشاء اللہ. فضا فاطمہ دار المدینہ. نسیمہ سیمہ طوبہ بیبی ماشاء اللہ, ہند سے تھی یہ, نام اس پہ نہیں لکھا ماشاء اللہ, ہند سے ہے یہ. عائشہ اتاریہ ماشاء اللہ. بنت عاشق حسین ماشاء اللہ. بنت رحمت اللہ شیخ اتاریہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے, دیوانے نے ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے ماشاء اللہ. نعمان محمود بنت رمضان کھانے والے ماشاء اللہ. رضوان اتاری ہند مہاراشٹر. رحمہ صدیقی احمد حسین اتاری ابو المدینہ. محمد سعد رضا, اس کا نام نہیں لکھا شاید. علی شاہ فاطمہ. عائشہ اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد ماشاء اللہ. جلال الدین مرکز الاولیاء. فاتحہ اتاریہ. زین العابدین عمر 12 سال ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ممبئی سے محمد مصطفیٰ جواد اتاری 10 سال ماشاء اللہ. بنت عاشق حسین خانپور. نور محمد عمر 17 سال ماشاء اللہ. بنت ڈاکٹر مطاہر مقصود انڈیا ماشاء اللہ. بنت اشفاق اسلام آباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بنت نام واضح نہیں ہے محمد, لیکن نام واضح لکھا کریں. محمد رضا نعمان رضا. عائشہ عمر 6. موصل سلمان ماشاء اللہ. بنت محمد اسلم ماشاء اللہ. حذیفہ اتاری کراچی عمر 14 سال. بنت عبدالعزیز خانے وال. بنت اقبال زمزم نگر حیدرآباد. احمد رضا ماشاء اللہ, نام نہیں لکھا. فیض رضا. کوثر اتاریہ. نور العین اتاریہ لاہور, نام واضح نہیں ہے اس میں. اویس رضا 10 سال. شیخ عائشہ صدیقہ 3 سال. واہ. توصیف امتیاز عمر 10 سال. بنت فرحان اتاری کراچی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نام نہیں لکھا اس میں, نام نہیں لکھا. زین ال کیا نام ہے؟ احسن قادری، عمر 11 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ. آپ نے دیکھا ہمارے ناظرین کتنے پیارے انداز میں مدنی منے، مدنی منیا، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں مل کر اسکیچز بنا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا مزار ہونا چاہیے، گنبد نہ ہو بلکہ مزار شریف پورا بنائے اور اچھے انداز میں بنائے. آج کی سلیکٹڈ اسکیچ کون سا ہے؟ آج کا سلیکٹڈ اسکیچ جس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. ماشاء اللہ، ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو ڈیرا غازی خان، ڈی جی خان. یہاں سے ہمارے جو ویور ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ بہت پیاری کوشش کی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور خوب ترقیاں دے آپ کو. آج انشاءاللہ جس شعبے پر ہم مدنی پھول لٹائیں گے وہ ہے مجلس حکیم. مجلس ڈاکٹرز کے تحت ہے غالباً، مجلس حکیم ایک پورا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. ڈاکٹرز تو ڈاکٹر ہیں، حکیم جو ہے یہ بھی پورا ایک شعبہ ہے. اور حکیموں کے میں کس طرح مدنی کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ مختصر آپ مدنی پھول سنیں گے کچھ دیر کے بعد. کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہو جائیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف کتنی تھی، کون بتائے گا؟ عمر مبارک جی، طائف تیار رکھیں باپو. 68 ایئر. آپ کا جواب درست ہے،
سبحان اللہ.
یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور فتاوا کا نام کیا ہے؟
العطایا النبویہ فی فتاوا رضویہ.
العطایا النبویہ فی الفتاوا رضویہ، جواب درست ہے، ماشاء اللہ. بہت بہت خوب. چلیں بتائیں کتنی جلدیں فتاوا رضویہ کی ابھی موجودہ؟
33 جلدیں.
پکی بات ہے، ماشاء اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. اچھا یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، شہزادیاں، بیٹیاں؟ ہاں بھائی آپ بتائیں گے جی.
5 تھی. 5.
ہاں بھائی کون کون ہے ان کے ساتھ؟ جواب آپ کا بالکل درست ہے، سبحان اللہ. تشریف رکھیں. چلے اس شعر کو پورا کریں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو. اعلیٰ حضرت کے شعر کا دوسرا مصرع پڑھنا ہے. ہاں بھائی جی پڑھیں گے، پڑھیں.
چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو.
حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، جواب درست ہے،
اللہ
ماشاء اللہ. چلے ایک شعر پڑھتا ہوں، اس میں ایک لفظ نہیں ہوگا، وہ آپ لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ شعر ہے، سب چمک والے چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بیچ میں ایک لفظ نہیں ہے، آپ پورا کریں گے.
سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی.
سبحان اللہ بھائی، یہ ایک دو ہاتھ اٹھتے ہیں تو اوروں کو بھی آنا چاہیے، اس طرف سے کچھ جواب آئے. چلے اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر پڑھے جس میں دو بار آئے نور کا. نور کا تو کئی شعر ہیں، آپ پڑھیں گے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ پڑھیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟
محمد طیب خان.
جی
محمد طیب،
طیب خان، خان صاحب ہیں
جی. ماشاءاللہ،
پڑھیں کون سا شعر ہے؟
صبح طیبہ میں ہوئی چمکا ہے تارا نور کا،
بٹتا ہے
بڑھتا ہے باڑا نور کا.
آگے
تھے خیرات لینے آ گیا، دیکھو یہ تارا نور کا.
آپ نے کوشش اچھی کی خان صاحب، ان کو تحفہ دے دیں یار، پہلی بار آئے. اب یاد آ رہا ہے شعر، دیکھیں. چلیں بتائیے، گھبرانا نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
محمد اسلم عطاری.
ماشاء اللہ.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا.
نہیں صحیح نہیں پڑھا آپ، چلے کوئی بات نہیں، ان کو بھی تحفہ دے دیں گے.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے باڑا نور کا،
آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ، ان کو بھی تحفہ دے دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
ایک شعر پر پانچ افراد نے غلطیاں کی اور انہوں نے پانچوں کو تحفہ،
پانچوں کو. اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے تو بٹے گا تو صحیح نا باپو، آپ تحفہ جمع کر کے رکھے بس. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر سنائے جو غوث پاک کی منقبت میں ہو، غوث پاک کی شان میں ہو.
کیا دبے،
کیا دبے
حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا.
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کیا بات ہے. ان کو بھی تحفہ پیش کریں، ماشاء اللہ. سلسلہ جاری ہے. آج ہم مفتی حسان صاحب سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سنتے رہے، اور اب شروع کرتے ہیں آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ. اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت اور دعوت اسلامی. اس کے متعلق ہم انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ منقبت اعلیٰ حضرت منقبت اعلی حضرت کے چند اشعار آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا میرے احمد رضا, احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا قربان تجھ پر میرے دل و جان, قربان تجھ پر میرے دل و جان, احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا.
جاری اور ساری رہے گا اور اس فیض کے صدقے انشاءاللہ اپنا بیڑا بھی پار ہوگا. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اعلی حضرت اور دعوت اسلام.
وہاں کیا بات اعلی حضرت کی,
مدنی چینل کے ناظرین اعلیٰ حضرت اور دعوت اسلامی, اس میں ہم دعوت اسلامی کے ایک شعبے کے متعلق مختلف مدنی پھول بھی دیتے ہیں. یہ شعبہ کیسے ورک کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے کس طرح مدنی کام اس شعبے میں ہو رہا ہے؟ دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت 104 سے زائد شعبہ جات میں دین کا مدنی کام کر رہی ہے, اور اس میں ایک بڑا ہی پیارا شعبہ ہے جس کا نام ہے مجلس حکمہ یا مجلس حکیم. اس میں حکیم اسلامی بھائیوں کی اصلاح کی بھی فکر کی جاتی ہے, انہیں بھی صلاۃ و سنت اور دین متین کی خدمت کی طرف بلایا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ باب المدینہ سطح کے اس شعبے کے ذمہ دار ہمارے حاجی عبید الرحمن اتاری موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں, بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں اور اس شعبے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. اس سے پہلے آج کی جو ویڈیو ہے جو ہم نے سلیکٹ کی ہے اپنے ناظر کی, اپنے ویور کی, جو انہوں نے کلام رضا پڑھ کر بھیجا ہے, اس کو شامل کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے, ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جو ہیں یہ بھی مدینہ مدینہ کلام پڑھ رہے ہیں. عبید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے, طبیعت شریف آپ کی؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے عبید بھائی کے ساتھ بڑا پرانا یارانہ بھی ہے, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور مدنی کاموں میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مجلس حکیم اس کا کیا کام ہے, یہ کس طرح رن کرتے ہیں آپ لوگ؟
الحمدللہ مجلس حکیم میں, مجلس حکیم کا کام ملک اور بیرون ملک کی نیشنل کونسل فار طب, طبیہ کالجز, یونیورسٹیز, دوا ساز ادارے, پنسار اسٹور سے منسلک اسلامی بھائیوں, با اثر حکمہ شخصیات میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو عام کرنا اور انہیں دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے جی. اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے, انشاءاللہ عزوجل کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دینا ہے, اور اچھا ان میں خوف خدا, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خیر خواہی امت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی سے مدنی کام کرنا ہے.
الحمدللہ بنیادی طور پر اپنا مقصد وہی ہے جو دعوت اسلامی کا مقصد ہے, کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاء اللہ, اب یہ جو شعبہ ہے بڑا ڈفرینٹ شعبہ ہے, اور ڈاکٹرز تو آج کل بڑے مل جاتے ہیں, جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں, ایلوپیتھک ہوتے ہیں, جانوروں کے ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں, لیکن جو حکیم صاحبان ہیں اور ان کی تعداد بھی میرے خیال سے بہت کم ہے, یا آپ میری ترقی فرمائیں؟ جو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ حکیم اب کہاں پائے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟
الحمدللہ حکیمت کرنے والے اس وقت بہت زیادہ موجود ہیں.
اچھا,
یونیورسٹیز ہیں ان کی, کالجز ہیں ان کے.
اچھا,
الحمدللہ دوا ساز ادارے, اتنی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں.
اچھا,
تو اس میں بہت بڑا شعبہ ہے, بہت وسیع و عریض شعبہ. اس وقت ہم نے جب باب المدینہ سطح پر جب یہ ترکیب کی ہم نے, تو 12,000 تقریباً اس میں رجسٹرڈ حکیم تھے.
12,000
جی.
اچھا,
اس میں صرف باب المدینہ میں, آپ کو پاکستان سطح پہ اب کتنے ہوں گے,
دنیا بھر میں اس کے متعلق لوگ کام کر رہے ہیں.
حکمت کا شعبہ تو کتنا پرانا ہے,
پرانا ہے بالکل.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی اس میں بڑی
جی, اعلیٰ حضرت بہت حکمت کو سمجھتے تھے, اور اگر کہیں کہ حکیم بھی تھے تو غلط نہیں ہوگا, طب کے حوالے سے بڑی اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی. جب تک کسی دوا کے نسخے کو نہ جان لیتے تھے, دوائی نہیں کھاتے تھے, تو حکیم صاحبان کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ خود بھی حکیم ہیں؟
نہیں, میں حکیم نہیں.
حکیم نہیں ہے تو آپ کس طرح پھر اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟
الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ شعبہ دیا, تو الحمدللہ بس دعوت اسلامی میں کا مدنی کام کرنا ہے
جی. اپنے رابطے ہیں حکیموں,
الحمدللہ حکیموں سے رابطے ہیں, پھر اس میں ذمہ داریاں ہیں, ذمہ داران بنے ہوئے ہیں کابینہ سطح پر, پھر الحمدللہ یوں اسلامی بھائی سب مل جل کر الحمدللہ ترکیب بناتے چل رہے ہیں الحمدللہ.
تو یہ حکیم صاحبان میں ایسی کوئی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں, اس کی طرف کوئی نشاندہی آپ فرمائیں کہ اس شعبے میں یہ خرابیاں بھی ہیں جن کا ہمیں ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور ہو سکتا ہے ہمیں حکیم صاحبان میں سے بھی کچھ سن رہے ہوں تو وہ بھی اس کی طرف آئیں, اور ان کو ہم وہ راستہ بھی بتائیں گے آخر میں کہ آپ سے کس طرح وہ رابطہ کر سکتے ہیں.
جی بالکل, اس میں ہیں کافی خرابیاں, جیسے کہ حرام دوائیاں اس میں ملائی جاتی ہیں,
تو حرام جانوروں
جی جی, تو پھر اس میں الحمدللہ مجلس حکیم کے ذمہ داران اپنے شعبے کے متعلق شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتی اہل سنت کے اس کے حل کے لیے رابطے بھی کرتے ہیں, رابطے کرواتے بھی ہیں الحمدللہ. اس میں ترکیب بہت اچھی ہے الحمدللہ.
ماشاءاللہ, دارالفتی سے جو رابطہ ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ دارالفتی سے رابطہ ہوگا تو پھر کچھ بھی ڈالے گا, جو حکیم صاحب ہوگا, ڈاکٹر صاحب ہوگا, جو بھی ہوں گے, وہ دارالفتی نے اگر لگام پکڑی ہوگی تو انشاءاللہ مفتی صاحبان شریعت کے مطابق لے کے چلتے رہیں گے. اللہ کی رحمت کہ دعوت اسلامی نے دار الافتاء اہل سنت کا قیام کیا ہوا ہے.
اس میں جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جیسے ہیں, ہاسپٹل کے اندر بھی حکیم موجود ہوتے ہیں.
اچھا,
تو الحمدللہ وہاں پر بھی جا کے
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی کوئی بولے کہ کوئی یہ ماجون ہے, یہ پھکی ہے, یہ کھا لینا. ہمیشہ انگلش دوائیاں دیتے ہیں.
اب ڈسٹرکٹ جیسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں, تحصیل ہاسپٹل ہوتے ہیں,
یہ اس کے اندر گورنمنٹل, اس کی بات
جی جی گورنمنٹل ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک سیٹ ان کی بھی ہوتی ہے, حکیم صاحبان موجود ہوتے ہیں اس کے اندر.
اچھا,
الحمدللہ
یہ ابھی ان سے بھی بلتری ہے
جی جی, ان سے بھی ملاقات, ان کے عملے سے ملاقات, ان کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا, پھر یہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ.
اچھا,
مدنی انعامات کی ترغیب دلائی جاتی ہے, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں
ماشاءاللہ
الحمدللہ.
دعوت اسلامی نے انہیں بھی چھوڑا نہیں ہے
الحمدللہ,
حکیم صاحبان ہوں. اچھا, ایک ہماری مجلس ہے, مجلس گوشت فروش, ہمارے ویٹرنری ڈاکٹروں کی مجلس ہے, ہومیوپیتھک ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی مجلس ہے, دعوت اسلامی نے ٹرانسپورٹرز کی مجلس بنائی ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ کہاں نہیں ہے, دعوت اسلامی ہر شعبے میں اس شعبے کے لوگوں کی اصلاح کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے الحمدللہ. آپ کے شعبے کی کوئی کارکردگی, کوئی اس طرح کے معاملات, کوئی نمایاں ایسا کوئی اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ, کوئی مدنی حلقوں وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے
اس میں؟ جیسے نیشنل کونسل فار طب کے ممبران اور با اثر حکمہ شخصیات دعوت اسلامی کے, ان کے بعد رسائل مکتبۃ المدینہ کے, المدینہ العلمیہ, امیر اہل سنت کے رسائل, تصانیف ان تک پہنچائی جاتی ہیں بذریعہ ڈاک بھی, اور خود بھی جا کر اسلامی بھائی دیتے ہیں الحمدللہ. اور پھر جیسے یونیورسٹیز کے اندر ان میں ایک لائبریریز ہوتی ہیں.
اچھا,
تو ان کے اندر بھی الحمدللہ یہ کتابیں رکھوانے کی ترکیب اور پھر ان کو پڑھوانے کی ترکیب بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اور پھر یونیورسٹیز, طبیہ کالجز, مطب, پنسار اسٹور پر مدنی حلقے.
اچھا,
ان پر فیضان سنت, درس فیضان سنت بھی ہوتا ہے الحمدللہ. پھر مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں الحمدللہ, مدنی حلقے بھی اکثر ہوتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ.
اچھا ماشاءاللہ. اب ہم نے سنا ہے بعض ایسے حکیم بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز میں تو کبھی دیکھا نہیں, حکیموں بھی میں بھی شاید ایسا ہو نہ ہو اللہ عالم, کہ وہ نفس پکڑ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا مرض ہے. ایسا ہے واقعی؟
ایسا بھی ہے.
اچھا, اب بھی ایسے حکیم پائے جاتے ہیں
الحمدللہ؟ ایسے بھی حکیم پائے جاتے ہیں.
اچھا, یہ بھی ایک فن ہے پورا کہ وہ نفس پکڑتے ہیں اور ماشاءاللہ بتاتے ہیں. ہمارے خلیل بھائی نعت خان, یہ بھی بہت اچھے حکیم بھی ہیں اور حکمت کے کورس میں بھی ماشاءاللہ کافی آگے کے پیپرز وغیرہ دے چکے ہیں.
ہمارے رکن کابینہ بھی ہیں.
اچھا, آپ کے شعبے سے بھی ان کا ہے؟
جی جی الحمدللہ,
ایک کابینہ کے رکن ہیں ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تو آپ کا یہ سیٹ اپ ہے پورا؟
جی جی,
کابینہ سطح پر آپ ذمہ دار ہیں,
پاکستان شورا سطح پر ایک ہمارے ہیں, اور پھر اس کے بعد
شورا آپ کے کون ہیں؟
رکن شورا قاری سلیم صاحب
ماشاءاللہ,
یہ شعبے کو دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پاکستان سطح پر ہمارے نگران ہیں, اس کے بعد پھر کابینات سطح پر.
اچھا,
اس کے بعد یوں ہی کابینہ سطح پر تین رکنی مجلس تک اس کی ترتیب ہے.
اچھا, ہر کابینہ پہ آپ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے, اور وہ مطلب ہر کابینہ یعنی سمجھ لیجئے کہ ہر علاقے تک اس کو اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے, جہاں جہاں مطب ہوں, جہاں جہاں ڈاکٹرز ہوں حکمت کے, وہ دعوت اسلامی کو بھی اپنائیں, مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اس میں آج کل جو ہے, جو جہاں خرابیاں پائی جاتی ہیں حکیم صاحبان میں, اور اس کی خرابی, اس کی مطلب کوئی ایسی کارکردگی کبھی ملی کہ کوئی ایسے حکیم صاحب جو مدنی ماحول میں آ گئے, انہوں نے ان خرابیوں کو چھوڑ دیا ہو, اور مطلب ان حرام چیزوں سے بچ کر اب وہ حکمت کرتے ہیں؟
جی, ایسا بھی ہے کہ جب حکیم صاحبان کے پاس جایا جاتا ہے تو پھر ان کو بتایا بھی جاتا ہے. اب جیسے ہمارے مجلس میں حکیم بھی موجود ہیں, بہت سارے مجالس میں ہیں, پاکستان کے نگران ہمارے خود حکیم ہیں الحمدللہ.
ممتاز
بھائی, ممتاز بھائی الحمدللہ, جب یہ جاتے ہیں پھر کلام کرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یار اگر یوں کر لیں تو یوں اس کر لیں تو پھر ایسا کیسے, تو پھر یوں شرعی رہنمائی سے, دار الافتاء اہل سنت سے ان کو شرعی رہنمائی لے کر بتایا جاتا ہے اور ترکیبیں کی جاتی ہیں الحمدللہ
ماشاءاللہ. اچھا, تو یہ ظاہر ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے, جو مسلمان ہے عبید بھائی, وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ اگر انہیں ہم بتائیں گے کہ بھائی اس کے بغیر بھی حکمت کی جا سکتی ہے, اس کے بغیر بھی آپ کی دوائیاں رہیں گی, پھر خود حکیم صاحب اگر بتائیں گے تو ظاہر اور زیادہ امپیکٹ پڑے گا.
اب جیسے وہ حرام اشیاء جو ملاتے ہیں اس کے اندر, وہ سستی ہوتی ہیں. اب بازار کے وہ جب اوریجنل چیز ملانی تو وہ مہنگی بہت ہے, تو پھر وہ اس حوالے سے یہ سستی چیزیں ملاتے ہیں اس کے اندر, یہ اس طرف جاتے ہیں.
اچھا,
پھر ان کا جب ذہن بنایا جاتا
ہے, موجود ہے
بالکل بالکل,
اس کا یہ کہ وہ مہنگا ہے, دوائی آپ مہنگی کر دو.
بالکل
صحیح ہے, پھر لوگ لیتے کم ہوں گے.
اس میں امت کا جذبہ بھی تو ہے.
کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. اگر کوئی حکیم صاحب سن رہے ہو اور وہ آپ سے اس شعبے کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرنے کے حوالے سے آپ سے اپنا رابطہ بنانا چاہیں تو کیا کریں؟
بالکل, ہمارے دعوت اسلامی کے جو مدنی مرکز میں جو ہمارے ان کے جو نمبرز ہیں اس پہ رابطہ کریں گے,
یو این نمبر پہ رابطہ کریں,
بالکل جب رابطہ ہو جائے گا.
یعنی پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک آپ کا بنا ہوا ہے کہ مجلس حکیم کے تحت مدنی کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیے. ویسے ایسا شعبہ ہے جس کی طرف ہماری گفتگو بھی کم ہوتی ہے, توجہ بھی کم ہوتی ہے, لیکن اللہ کی رحمت ہے, امیر علیہ سنت پر ہم قربان جائیں کہ آپ نے اسے بھی چھوڑا نہیں ہے اور اس پر بھی باقاعدہ پوری پوری ٹیمز بنی ہوئی ہیں, پوری پوری مشاورتیں بنی ہوئی ہیں, جو مدنی کاموں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیے دعوت اسلامی کس طرح شب و روز ترقی پر ترقی کر رہی ہے. دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اپنے ڈونیشن سے, اپنے عطیات سے, اپنے صدقات سے, چاہے وہ واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں, زکات سے دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجیے. اور آپ جس شعبے میں جس انداز سے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کیجیے, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب آخرت کا ذریعہ ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے کل ملاقات. نعرہ لگائیں فیضان اعلی حضرت, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا بات اعلی حضرت کی, سلامت رہے مسلک اعلی حضرت, 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 سلامت.